الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق وأفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سيرتِ سادہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں آج کی ہماری ساتویں گفتگو ہے اور آج ہمارا موضوع گفتگو حضور امام کی سیرت. اس سے پہلے پیغمبر اسلام امیر المومنین اور جناب زہرا کی سیرت کے بارے میں کوشش کی گئی تھی آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں جس حد تک ممکن ہو خاص طور پر تاریخی حقائق کو پیش کر دیا جائے. ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ اندازہ ہوتا ہے مطالعے کے وقت صرف ایک یا دو تقاریر میں امام کی ذات کے بارے میں اس حد تک گفتگو کرنا کہ خالی ذہن میں تھوڑا سا خاکہ آ جائے ناممکن. جس حد تک ممکن ہو سکا ہم اس موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک مرتبہ پھر یہ یاد دہانی کر دی جائے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ مکمل طور پر امام کے بارے میں یا کافی حد تک امام کے بارے میں ان دو تقاریر کے سننے سے معلومات پہنچ جائیں. البتہ جیسا کہ ہم نے پانچویں تقریر میں وعدہ کیا کہ امام کے اخلاق, امام کی عبادتیں, امام کا زہد, امام کا خوف خدا یہ تو اکثر و بیشتر مجالس کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتا, لیکن چونکہ عام مجالس میں بیرونی ماحول کی وجہ سے بہت سے تاریخی حقائق نہیں بیان کیے جا سکتے اور ایک 30-35 منٹ کی مجلس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ امام کو پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ پیش کیا جائے, اس لیے ہماری ان تقاریر میں خاص طور پر تاریخی پس منظر زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا. لیکن اس سے پہلے امام کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ. جہاں تک دوسرے امام کے والد اور والدہ کا تعلق ہے یہ تو کسی پر پوشیدہ نہ ہوگا کہ امام حسن اور امام حسین یہ دو وہ ہستیاں کہ جن کے باپ ہی معصوم اور ماں بھی معصومہ, اور غالباً ایسا فخر اور اعزاز اس پوری کائنات میں شاید ہی کسی کو ملا. 15 رمضان سن 3 ہجری وہ سن تھا کہ جب امام اس دنیا میں آئے, اور ذہن میں اس 3 ہجری کے سن کو رکھنا انتہائی ضروری اس لیے کہ مکمل طور پر سیرت امام کو سمجھنے کے یہ ذہن میں رہے کہ 3 ہجری کا سن وہ سن تھا کہ جس سن سے مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز ہوا اور امام حسن نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو کبھی بدر کے چرچے ہوتے, کبھی عہد کا تذکرہ ہوتا, کبھی خندق کا ذکر لوگوں کی زبان پر ہوتا, کبھی خیبر کے معرکے سنائے جاتے, کبھی حنین کا یا فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہوتا. ایسے ماحول کے اندر امام حسن آنکھ کھولتے ہیں. صرف کیا تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی, لیکن ایک مختصر کی بات ذہن میں بٹھانے کے کہ جو شخص ایسے ماحول میں آنکھ کھولے کہ چاروں طرف جہاد ہی جہاد کا تذکرہ, اور جس کا باپ مجاہد اعظم جو ایسے گھر میں آنکھ کھولتا کہ جس کی ماں کی بھی جہاد کا یہ شوق اور ولولہ کہ اگر جنگ احد میں خبر پائیں کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے تو گھبرا کے گھر سے نکل کر میدان احد میں پہنچ جائیں, ایسے ماحول میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والا شخص کتنا شجاع, کتنا بہادر اور کتنا زیادہ تلوار چلانے کا شائق ہونا چاہیے. اس ایک نقطے کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر آگے چل کر وہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس کے باوجود امام حسن کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, کتنا بڑا حصہ مسلمانوں کی تاریخ کو بچانے میں اور اسلام کو ہم تک پہنچانے میں. 15 رمضان سن 3 ہجری کو امام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور 28 صفر سن 50 ہجری کہ جب 47 سال کی عمر مبارک سے امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس تمام دور کے اندر امام حسن پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھا, پہلی 3 خلافتوں کو دیکھا, اپنے بابا کی خلافت حقا کو دیکھا اور امیر معاویہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی حکومت کو دیکھا. یہ 5 یا 6 مختلف حکومتیں امام حسن کی نظروں کے سامنے سے گزری. امام حسن کا نام بہرحال حسن ہے اور روایات کے اندر بھی یہ کہ امام کا نام کسی نے نہیں رکھا بلکہ خود خدا نے رکھا, اس لیے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی 15 رمضان سن 3 ہجری کو تو ولادت امام مسلمانوں میں بہت بڑی خوشی کا جشن بن گئی, اس لیے کہ اب تک قریش مکہ کے تانے لوگوں کے ذہن میں موجود تھے کہ اے پیغمبر تو نے اپنی پیغمبری کا اعلان تو کر دیا لیکن اس کے بعد تیری نسل کا خاتمہ, اس کے بعد تیری نسل ختم ہو جائے گی, اس کے بعد تو اختر ہو جائے گا, تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تانا جو مسلمانوں کے ذہن میں تھا, مسلمانوں کی زبان پر تھا, امام حسن جب اس دنیا میں آئے تو اس کے بعد خدا کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ یقیناً اننا شانئ کا ہوا لکھر, تیرا دشمن بھی مقبول نسل ہوگا اور اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر یعنی کثیر اولاد عطا کی. تو امام حسن کا آنا مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ امام حسن کی اس دنیا میں آمد نے یہ بتایا کہ پیغمبر کی نسل ختم نہیں ہونے والی ہے بلکہ پیغمبر کی نسل کا آغاز ہو چکا. تو روایت یہ ہے کہ امام حسن کو جب لے کے آیا گیا پیغمبر کے پاس تو زرد کپڑے کے اندر امام حسن کو لپیٹ کے لایا گیا. پیغمبر اسلام کے نگاہ زرد کپڑے پر بڑی, روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پر ناراضگی کے آثار پیدا ہو گئے. پیغمبر نے زرد کپڑے کو نوچ کر پھینک دیا اور کہا کہ میں نے منع کیا ہے کہ کسی نو مولود کو اور نئے پیدا ہونے والے کو کبھی زرد کپڑے کے اندر نہ لپیٹا جائے, سفید رنگ کا کپڑا لایا جائے. چنانچہ امام حسن کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس وقت پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا رکھا گیا تو جناب سیدہ نے بابا کو یہی جواب دیا کہ بابا آپ سے پہلے میں نام رکھنے میں کیسے تقدم کر سکتی تھی, آپ بھی اس کا کوئی نام تجویز کریں. تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ بیٹی کو جواب دیتے ہیں کہ اے میری بیٹی بھلا خدا سے پہلے میں اس بچے کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں اور جب تک کہ بارگاہ الہی کی طرف سے اس کا نام نہ آئے اس وقت تک اس کا نام نہیں رکھا جائے گا. روایت یہ ہے کہ ادھر پیغمبر اسلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور ادھر حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لائے اور یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا کے آخری رسول خدا نے آپ کو یہ پیغام بھیجوایا کہ آپ اپنے اس بیٹے کا اور بعد میں پیدا ہونے والے بیٹے کا نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھیں اور حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر تھے. شبر کا عربی ترجمہ حسن ہے, شبیر کا عربی ترجمہ حسین ہے. چنانچہ امام کا نام امام حسن رکھا گیا تھا. اب روایت یہ ہے کہ اسلام میں پہلی مرتبہ عقیقہ جو سنت موکلہ ہے انتہائی تاکید ہے عقیقے کی اور انتہائی شدت کے ساتھ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے پیدا ہونے والے بچے کو آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے بچانا چاہتے ہو تو اس کا عقیقہ کرو. اور عقیقے کی شریعت میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر بچہ 7 دن کا ہو کر مر جائے تب بھی اس کا عقیقہ باقی رہتا ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سنت کو ادا کریں عقیقہ کر کے. تو روایات میں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عقیقہ باقاعدہ طور پر امام حسن کی ولادت کے موقع پر کیا گیا تھا. جب 7 دن ہو گئے ولادت امام کو تو پیغمبر اسلام نے اپنے اس نواسے کا عقیقہ کرایا, سر کے بال مون کر چاندی کے برابر اس کے برابر چاندی کو صدقہ کیا گیا اور عقیقے کے اندر دمبے کو ذبح کیا گیا. علماء اسلام نے لکھا اور پیغمبر اسلام نے وہی دعا پڑھی کہ جو آج کل عقیقے کی دعا کے طور پر مشہور, کسی نے امام علی رضا علیہ السلام کسی نے 8ویں امام سے سوال کیا تھا. محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی میں لکھتے ہیں کہ یبن رسول اللہ جب کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو تو کس دن مبارکباد دینے کے لیے جانا چاہیے اور کس دن پیدا ہونے والے کے باپ کے پاس ہم کوئی ہدیہ یا تحفہ یا خوشخبری لے کے جائیں. تو 8ویں امام نے جواب دیا تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7 دن کے پاس جاؤ, اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے بھی امام حسن کی ولادت کے 7ویں دن اہل مدینہ کو اپنے پاس مدعو کیا تھا اور اس دن آ کے اہل مدینہ نے امام حسن کی ولادت کی خوشی میں پیغمبر اسلام کو مبارکباد دی تھی. تو امام حسن اس دنیا میں آئے لیکن جیسا کہ جناب زہرا کی تقریر کے سلسلے میں ہم بتا چکے ہیں کہ امام کی ولادت عام انسانوں کی ولادت سے اور امام کی نشو و نما عام انسانوں کی نشو و نما سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے. اور روایت یہی ہے چارویں امام کی کہ جتنے ایک دن میں بچہ پڑتا اتنا ہم ایک مہینے جتنا ایک مہینے میں بچہ پڑتا ہے اتنی نشو و نما ہماری ایک دن میں ہوتی ہے, اور جتنا کوئی عام بچہ ایک سال میں پڑتا ہے اتنا ہم گروہ اہل بیت کا بچہ ایک مہینے کے اندر پڑ جاتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ امام اگر کہ 15 رمضان سن 3 ہجری کو پیدا ہوئے, لیکن امام کیونکہ پیدا ہی امامت کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ابتدائے امامت ہی تھے. امام حسن کے پاس وہ تمام خوبیاں وہ تمام طاقتیں وہ تمام علم موجود تھا کہ جو ایک بالغ امام کے پاس ہونا چاہیے. چنانچہ مناقب ابن شہر آشوب میں یہ واقعہ نقل ہے کہ 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان ایک مرتبہ کسی کام سے امیر المومنین کے پاس آیا مدینے میں, اور آنے کے بعد امیر المومنین سے کہنے لگا, حالت یہ بتائی گئی تھی کہ مولا اپنے مکان کے صحن میں بیٹھے تھے, کمرے کے اندر جناب سجدہ تھی, پردہ پڑا تھا اور صحن میں امام حسن جن کی عمر مبارک صرف 14 ماہ کی تھی کھیل کے اندر مشغول تھے. ایک مرتبہ ابو سفیان آتا اور آنے کے بعد مولا کائنات سے درخواست کرتا ہے کہ آپ پیغمبر اسلام سے میری سفارش کرا دیجئے اور آپ پیغمبر اسلام کو اس چیز پر آمادہ کر دیجئے کہ پیغمبر اسلام مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعارف نہ کریں اور مجھے معاف کر دیں. تو روایت یہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ صاف انکار کر دیا کہ میں تیار نہیں ہوں تیری سفارش کرانے پر. ہاں اسی وقت ابن ابو سفیان کی نگاہ پڑی امام حسن پر. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کہ اس بچے کا واسطہ آپ پیغمبر اسلام سے کہہ کر میری بخشش اور سفارش کرا دیجیے. تو امیر المومنین 14 ماہ کے امام حسن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا حسن تم جانو اور ابو سفیان جانے. تو روایت یہ ہے کہ 14 ماہ کی عمر تھی اور بہت ہی مختصر عمر ہوتی ہے, لیکن روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے فوراً بعد ابو سفیان کی ناک کو پکڑا اور ناک کو موڑتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابو سفیان تو اسی وقت کلمہ شہادت کو سچے دل سے اپنی زبان پر جاری کر لے تو یقیناً میں اس کے بعد تیرا شفیع بننے کو تیار ہوں. 14 ماہ کی عمر. یہ واقعات اس لیے بھی ذہن میں رہے کہ امام حسن کے بارے میں جو ایک عام غلط فہمی شیعوں میں پھیل گئی ہے کہ امام انتہائی حلیم شخص ہے, انتہائی غصے کو ضبط کرنے والے شخص ہے. یہاں تک کہ امام حسین کا مطلب لیا جاتا ہے شجاعت اور تلوار لے کر نکل آنا, اور امام حسن کا مطلب لیا جاتا ہے ایسا شخص جو گھر کے اندر چپ چاپ بیٹھا ہو. تو یہ واقعات ذہنوں میں رکھتے ہوئے چلے کہ امام حسن میں شجاعت کی کوئی کمی نہ تھی. 14 ماہ کی عمر ہے لیکن دشمن اسلام کی ناک مروڑنے کو تیار ہے. تو 14 ماہ کی بچپنے کی عمر میں جس کے جذبہ جہاد کی ایک حیثیت ہو, تو جب اس کی جوانی پورے شباب پر ہو تو اس وقت اس میں دشمن اسلام کے مقابلے کا کیا جذبہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد بھی امام حسن نے سلوک کر لی, اس کا مقصد کیا تھا؟ یقیناً کوئی بڑا مقصد ہوگا. تو اب روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ امام حسن ابتدائے عمر ہی سے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسن ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا درد دے رہے ہیں, اور وہ درد امام حسن اور جناب زہرا نے مل کر دیا. اور وہ کیا درد تھا کہ جو امام حسن اور جناب سجدہ نے ہم کو دیا؟ وہ درد یہ تھا کہ امام حسن جب کبھی مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے پیغمبر اسلام پر کوئی تازہ وحی نازل ہو چکی ہوتی تو پیغمبر اس وحی کا تذکرہ کرتے, منبر نبوی سے پیغمبر وحی کو بیان کرتے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے امام کی عمر 4 سال یا 5 سال کی ہے, لیکن ذرا دیکھیں کہ امام 4 یا 5 سال کی عمر میں ہمیں کیا پیغام دے رہے. تو روایت یہ ہے کہ امام حسن اپنے نانا کی زبان سے تمام وحی کو سنا کرتے تھے اور گھر میں داخل ہوا کرتے تھے. ہم بھی جاتے ہیں کسی عالم کی مجلس میں وحی الہی کو سنتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پیغمبر پر براہ راست وحی نازل ہوتی ہے اور عالم پیغمبر کی وحی کو اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچاتا. تو ہم بھی جا کر مجلس میں یا محفل میں یا امام بارگاہ میں پیغام خدا سنا کرتے ہیں. امام حسن بھی ایک پیغام خدا سن رہے, تو سننے میں ہم امام حسن کی سنت پر عمل کر رہے, لیکن اب گھر کے اندر داخل ہو کر کیا ہوتا؟ یا اس مقام پر دیکھ لیجئے کہ ہمارا کردار امام حسن کے کردار سے کتنا جدا. تو روایت یہ ہے کہ امام حسن گھر میں آتے ہیں, اور وہ امام حسن گھر میں آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے علماء نہیں دوسروں کے علماء لکھ رہے ہیں کہ امام حسن 2 سال کی عمر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. تو وہ امام حسن کیا یہ نہ جانتے ہوں گے کہ میری ماں جناب سیدہ تمام کائنات کے علم کی حاوی ہے؟ جو کچھ مجھے پتا ہے وہ میری مادر گرامی کو بھی پتا ہے. لیکن روایت یہ ہے کہ امام حسن گھر میں آتے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی سے کہتے کہ میں نے آپ حاج نانا کو یہ چیزیں مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے سنا اور من و انت پیغمبر کی پوری گفتگو اپنی ماں کو سنا دیتے تھے, تو ذرا غور کریں, امام حسن جب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تو یقیناً اپنی ماں کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہوں گے. اس ماں کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہونے کے باوجود امام حسن اتنی شدت کے ساتھ اس بات پر زور دے رہے کہ دیکھو جو کچھ تم کسی عالم کے پاس سے, جو کچھ تم پیغمبر اور امام کے پاس سے سن کر آؤ, اپنی ذات تک محدود لڑکوں جناب سیدہ جیسی ہستی ہے, میں اس ماں کو بھی یہ پیغام سناتا ہوں تو ہماری اور آپ کی مائیں, ہماری اور آپ کی بہنیں, ہماری اور آپ کی بیویاں, ان کا علم, جناب سیدہ کا علم یہ تذکرہ کرنا بھی گناہ ہے. تو امام حسن اتنا زور دے رہے کہ دیکھو جو کچھ باہر سنو وہ ضرور گھر کے اندر پہنچاؤ. تو روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ کا یہ پیغام پہنچایا کرتے تھے. اب ضمنی طور پر بات آ گئی تو ہم ایک روایت کسی موضوع سے متعلقہ بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام کی روایت ہے کہ یاد رکھو روزے قیامت. اب بظاہر اس کا دوسرے امام کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ضمنی طور پر جو واقعہ آ گیا اس کے ذہن میں یہ روایت کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ روز قیامت جب کوئی عورت میدان حشر میں آئے گی تو اس سے خدا ایک سوال کرے گا, اور وہ سوال یہ کرے گا کہ کیا تو نے عمل کیا تھا احکامات خدا پر یا عمل نہیں کیا تھا. اگر وہ کہہ دے کہ خدا بندہ عمل کیا تھا تو جنت میں چلی جاؤ, اگر کہہ دے کہ عمل نہیں کیا تھا تو جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. لیکن روایت یہ ہے کہ امت کا کوئی مرد جب پہنچے گا تو اس سے دو سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا تم نے عمل کیا تھا, اگر وہ کہہ دے کہ عمل نہیں کیا تھا تو سیدھا جہنم میں چلے جاؤ, اور اگر وہ کہہ دے کہ میں عمل کر کے آیا تھا, یہ میری نماز, یہ میرا روزہ, یہ میری زکات, یہ میرا خمس, یہ میرا حج, یہ میرا اطاعت والدین, یہ تمام نیکیاں گواہ, تو عورت یہی جواب دیتی کہ خدا بندہ میں نے نیکیاں کی تھی جنت میں داخل ہو جاتی. لیکن چھٹے امام کہہ رہے کہ مرد یہی جواب دے گا تو اس کو روک دیا جائے گا, اور اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے تو عمل کیا تھا, لیکن کیا تم نے اپنی گھر کی عورتوں کو بھی یہ باتیں بتائی تھی یا یہ باتیں نہیں بتائی تھی. اگر وہ کہہ دے کہ خدا بندہ میں نے نہیں بتائی تھی تو خود عمل کے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ گھر کی عورتوں کو نہیں بتایا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا, اور جب یہ کہہ دے کہ خدا بندہ میں نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتایا تھا اور اس کا ثبوت یہ میرا نام اعمال ہے, یہ فرشتوں کا ریکارڈ ہے, تب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو جیسا کہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ مرد بننا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے, اور انسان کو اتنا خوشی سے پھولنا بھی نہیں چاہیے کہ خدا نے ہمیں مرد پیدا کیا ہے. نہیں, عورت سے صرف اس کے بارے میں سوال ہوگا, مرد سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا, اور اگر اپنے سوال میں کامیاب ہو گیا تب بھی جنت میں جانا ڈپینڈ کرتا ہے منحصر ہے اس چیز پر کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس نے بتایا یا نہیں بتایا. تو امام حسن کی سیرت میں چل کے دیکھیں کہ آ کر اپنی ماں فاطمہ زہرا سے کہہ رہے کہ مادر گرامی جو کچھ میں سن کے آیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پتا چلا کہ کبھی اس دماغ کے اوپر کہ شاید میرے گھر والے بھی یہ چیزیں جانتے ہوں, اتفاق کر کے نہ بیٹھے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو باہر سیکھے وہ گھر کے اندر آ کر بتائیں. تو یہ امام حسن نے ماں کا حق بتایا کہ ماں کا حق کیا ہے, ماں کا سب سے بڑا حق ہے کہ نیکی کی جو بات تمہیں معلوم ہو وہ اپنی ماں تک بھی پہنچاؤ اور ماں کو عمل کرنے پر مجبور کرو, یہ ماں کا حق ہے, اور اس کے فوراً بعد باپ کا حق آتا ہے. تو روایتوں کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب سیدہ بار بار امیر المومنین سے کہا کرتی تھی کہ ہمارا بیٹا حسن تو اس طرح نانا کی گفتگو کو من و ان پہنچا دیا کرتا, تو امیر المومنین ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے بنت رسول, میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی گفتگو کو سنوں, کل ایسا کیا جائے کہ جب امام حسن آنے والے ہوں, جب حسن آنے والا ہو تو اس سے پہلے میں گھر میں داخل ہو جاؤں گا اور چھپ کر ایک مقام پر بیٹھ جاؤں گا. یہ ماں کا حق تھا جو امام حسن نے بتایا, اور یہاں سے باپ کا حق شروع ہو رہا. تو روایت یہ ہے کہ امیر المومنین پہلے ہی سے گھر کے اندر آ کر پوشیدہ ایک مقام کے اوپر بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد جب امام حسن آئے اور گفتگو کرنے لگے تو روایت یہ کہ امام حسن نے گفتگو شروع کی, لیکن تھوڑی سی گفتگو کی ہوگی. ایک امام معصوم ہے, ایک امام ہے تمام کائنات کا حاکم ہے, لیکن اس امام معصوم کے بھی باپ کی حیبت سے یا باپ کے احترام سے یا باپ کی عظمت سے یہ حالت ہے کہ روایت یہ کہ ایک مرتبہ امام حسن کی زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگے کہ یا امہ خط فلج لجا لسانی و کل بیانی مادر گرامی میری زبان لب کھڑا رہی ہے میں گفتگو نہیں کر سکتا کہ ان سیدی جرا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے بابا مجھے دیکھ رہے ہیں تو روایت یہ کہ امیر المومنین اس وقت باہر آئے مسکراتے ہوئے بیٹے کو گلے سے لپٹایا پیشانی پر بھوسا دیا لیکن امام حسن نے کیا پیغام دیا کہ دیکھو باپ کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ امام کو نہیں پتا کہ بابا موجود ہیں لیکن یہ باپ کی عظمت ہے یعنی ایک بیٹے کی نگاہ اتنی حساس ہونا چاہیے کہ باپ کو نہ دیکھے لیکن گھر کی حالت کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جائے کہ یقیناً یہاں میرے باپ کی خوشبو رکھی ہوئی ہے یقیناً یہ میرا گھر گواہی دے رہا کہ میرا باپ اس مقام پر موجود ہے اور ضمنی طور پر ایک چھوٹی سی بات ہم بتاتے چلیں بعض علماء سے سنا اور کتابوں تک میں یہ واقعہ چھپ چکا ہے کہ بعین ہی ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ دور جدید کے عالم وقت آیت اللہ کوئی کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے اور آقا کوئی کا بھی بعین ہی اس قسم کا واقعہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ آقا کوئی یا امام حسن کا مقابلہ ہو رہا بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے مومن ہوتا ہے کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ در سے خارج دے رہے تھے در سے خارج جس میں مشتحد تقریر کرتا ہے اور اپنا فتوا اور اپنی فقہی مسائل کی تقریر طالب علموں تک پہنچاتا ہے تو روایت یہ ہے کہ دوران تقریر ایک مرتبہ زبان لڑکھڑانے لگی اور بے ساختہ یہ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ اس مجلے میں میرے بابا آ کر بیٹھ چکے ہیں اور جب دیکھا گیا تو لوگوں نے یہ پایا کہ واقعاً آقا کوئی کے والد اس مجلے کے اندر تشریف فرما دے تو وہی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بے عین ہی امیر المومنین کے نقش قدم پر چلے تو امام حسن چار سال کی عمر ہے ماں کا حق بھی بتا رہے کہ ماں بہن بھائی گھر والوں کا حق یہ ہے کہ نیکی کا پیغام پہنچایا جائے اور باپ کا حق بھی بتا رہے ہیں اس ماحول کے اندر امام حسن کی پرورش ہو رہی اور اس ماحول کے اندر امام حسن زندگی گزار رہے ہیں امام حسن کا اخلاق یا سیرت یا علم اتنا وسیع موضوع ہے کہ اگر ہم اس پر گفتگو کا آغاز کریں تو وہ تاریخی گفتگو ہماری ادھوری رہ جائے گی کہ جو اس پروگرام کا اصل مقصد ہے لیکن بہرحال روایتیں یہ ہیں کہ امام حسن نے بے شمار خطبات دیے اخلاق کے سلسلے میں موت کے سلسلے میں اور روایت یہ ہے کہ امام حسن جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ چوتھے امام کی گواہی ہے کسی اور کی بھی نہیں امام شاہروں کی گواہی مناقب ہے اپنے شہر آشوک میں موجود ہے کہ جب میرے دادا امام حسن کھڑے ہوتے تھے جب میرے نانا امام حسن نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اس وقت حالت یہ ہوتی تھی کہ چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا تمام بدن کے جوڑ ہل کر رہ جاتے تھے جسم میں راشا پڑ جاتا تھا ایک مرتبہ کسی نے میرے نانا سے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے تو میرے نانا نے جواب دیا کہ تمہیں پتا نہیں کہ وہ میں اس امانت کو ادا کرنے جا رہا ہوں جو امانت خدا نے زمینوں کو دینا چاہیے آسمانوں کو دینا چاہیے پہاڑوں کو دینا چاہیے تو ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اپنی کمزوری کی وجہ سے لیکن اب وہ امانت اب وہ ذمہ داری مجھے ادا کرنا ہے تو ہر وہ مومن کے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچے امام حسن کے الفاظ ہر وہ رجل ہر وہ مرد کے جو خدا کی بارگاہ میں حاضری دے اس کا فرض یہ ہے کہ اس کے تمام جسم میں راشا پڑ جائے اس کے جسم کا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے اور خوف خدا سے اس کا چہرہ زرد پڑ جائے بس یہی نماز کی قبولیت کا معیار امام حسن نے بتایا نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ایسی نمازیں کہ سارا سال نماز پڑھتے ہیں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جبکہ قرآن کہہ رہا کہ ان صلاح صلاح عن الفحشاء والمنکر نماز یقیناً تمہارے کردار کو تبدیل کرے گی تو امام حسن بتا رہے کہ وہ نماز نہیں کہ جیسی عام مومن پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں یا تذکرے مارنے میں کوئی فرق نہ ہو نہیں ایسی نماز کے جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہو تو اس خوف پر خیال سے کہ میں کتنی جلیل القدر ہستی کے سامنے کھڑا ہوں چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے جسم میں راشا آ جائے جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے تو امام حسن کے بارے میں روایت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے امام کو تذکرہ پسند تھا اور کون سا تذکرہ پسند تھا روایتوں سے دریافت کریں اب آئیے ذرا ہم خود غور کرتے ہیں کہ امام حسن کو سب سے زیادہ کون سا تذکرہ پسند ہوگا شاید بدر کا تذکرہ امام کو بہت ہی زیادہ محبوب ہو اس لیے کہ ہم تو اپنے آقا مولا کی بات کرتے ہیں وہ تو امام کے باپ کا تذکرہ تھا امام کے والد کا تذکرہ تھا کہ بدر کی جنگ جیتی گئی امیر المومنین کی وجہ سے لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ نہیں بدر کا تذکرہ امام اتنا نہیں کیا کرتے تھے شاید خندق و خیبر و احد کا تذکرہ ہو لیکن وہ تذکرہ بھی امام اتنا زیادہ نہیں کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے پورے پورے خطبے اور انشاءاللہ ہماری آئندہ تقریر میں آئیں گے وہ خطبے جو امیر معاویہ کے سامنے امام حسن نے ارشاد فرمائے تھے لیکن اتنا تذکرہ نہیں تھا شاید گلشکنی کا تذکرہ امام حسن کو بہت زیادہ پسند ہو لیکن روایتیں اس کی بھی گواہی نہیں دیتی شاید امام حسن کو شب ہجرت کی گفتگو اور نکات بہت زیادہ پسند ہو لیکن یہ بھی ہمیں روایتوں سے پتہ نہیں چلتا ہے شاید امام حسن کی نگاہ میں یہ چیز بہت بڑا معیار ہو کہ کوئی ثابت کرے کہ علی نے جب حالت کے حکم میں انگوٹھی دی تو وہ کفران لوگوں کے مولا بن گئے. لیکن اس کا تذکرہ بھی امام حسن اتنا زیادہ نہیں کیا کرتے تھے. اب ذرا دیکھیں کہ ہماری زندگی امام حسن کی زندگی کے مطابق ہے یا بالکل متضاد سمت میں جا رہے ہیں ہم امام حسن سے. تو روایتیں بتاتی اور ایک نہیں کتنی کتابیں آپ دیکھیں, شیخ عباس کی منتحل اعمال کو دیکھیں, ابن شہر آشوب کی ملاحظ مناقب کو دیکھیں, شیخ مفید کی کتاب الارشاد کو دیکھیں, تبرسی کے احتجاج کو دیکھیں, کتنی کتابیں ہیں. ایک جملہ سب میں مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز تھی؟ موت کا تذکرہ, قبر کا تذکرہ اور عذاب کا تذکرہ, روز قیامت کا تذکرہ, پل صراط کا تذکرہ. روایت یہ ہے کہ محبوب ترین تذکرہ امام حسن کی نگاہ میں کیا تھا؟ موت کا اور قبر کا. اور روایت یہ ہے کہ ادھر موت کا تذکرہ امام کے سامنے کسی نے کیا اور امام اس طرح تڑپنے رکھتے تھے جس طرح سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا تڑپا کرتا. یہ روایت کے الفاظ ہے جو مناقب کے اندر اتنے شہر آشوب نے لکھی ہے. اور امام کہا کرتے تھے کہ ایک مومن کے لیے حق خدا کا یہ بنتا ہے کہ وہ بار 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 گاہ الہی کے اندر واپس جانے کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھے. تو امام حسن کو تو موت کا تذکرہ اتنا پسند کہ امام مومن کی علامت بنا رہے کہ وہ موت کا تذکرہ کرتا ہے. امام کو تو قبر کا تذکرہ اتنا پسند کہ ہم تو قبر کا خالی اتنا ذکر سنتے ہیں کہ سانپ اور بچھو ہوں گے, لیکن امام کے جن کے قریب عذاب آ نہیں سکتا, یہ تصور ہی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ امام کے قریب عذاب آئے, ان کی یہ حالت کہ قبر کا نام سنیں اور اس طرح تڑپنے لگے کہ جیسے واقعان عذاب ان کے جسم پر آ رہا, اور ہماری یہ حالت کہ اتنے اطمینان سے بیٹھ جائیں اور اطمینان سے بیٹھنا بھی چلے کافی ہے, لیکن اس طرح سے موت کے تذکرے سے بھاگے جس طرح خود ہم موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طریقے سے قبر سے اور سانپ اور بچھو سے کتراتے ہیں جس طرح غالباً قبر سے بھی نہ کترائیں گے بلکہ اس عالم کی مجلس میں بیٹھنے کے ممکن ہو جاتے ہیں جو یہ تذکرہ کرتا ہے. اور جملہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جا کر کرے وہ براہ راست اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا کرتا ہے. لیکن ذرا دیکھیں کہ امام حسن کی گفتگو کیا ہے. امام اگر ہم امام حسن کے زمانے میں ہوتے اور ہماری تھنکنگ یہی ہوتی تو کیا ہم امام حسن کی محفل چھوڑ کے چلے جاتے کہ مولا کیوں تو آپ کی ہر چیز ہمیں پسند ہے لیکن آپ براہ راست ہم کو جہنم میں پھینک دیا کرتے ہیں, اس لیے ہم کسی اور کی محفل میں چلے جایا کریں گے. اور جانے والے ایسے تھے بھی اور انہیں جانے والوں کی وجہ سے امام کو سلو کرنا پڑی. ایک سبق یہ بھی تھا کہ یہی وہ جانے والے تھے کہ جو زبان پر تو مولا مولا کہا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو امام کو مولا اس لیے بنایا کہ امام ہمیں دنیا کے اندر بھی راحت میں رکھے, آخرت میں بھی راحت میں رکھے, لیکن امام تو کہتے ہیں کہ نکل کے جہاد کرو, امام تو کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار کے زخم جسم کے اوپر کھاؤ, امام تو کہتے ہیں کہ اپنے مال کو جہاد کے اندر لٹا دو. تو ایک مرتبہ مومنین کا ایمان ٹکمکانے لگا. کیسے مومنین کا ایمان؟ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے امام کو امام مانا تو اس میں بھی ہمیں کوئی فائدہ ہی ملے, نقصان نہ ہونے پائے. جس طرح کاروباری آدمی کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ جس میں نقصان کا احتمال ہو, ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو. تو اب ہم امام کو امام بنائے, یقیناً یہ بھی ہم نے امام کی ذات پر ماذا اللہ کے احسان کیا ہے. تو اب امام کم از کم اتنا تو کریں کہ جب ہم نے ان کو امام مانا ہے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچائیں. لیکن روایت یہ ہے کہ امام اپنے شیعوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں دنیا سے خوشی چاہیے تو آخرت کی پریشانی ملے گی, لیکن پھر میرے پاس نہ بیٹھو, وہ دوسرا ہے جو تمہیں دنیا کی خوشیاں دے رہا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی غیر بھی تھے, یہ کہتے ہوئے کہ نماز امیر المومنین کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور کھانا امیر معاویہ کے دسترخوان پر کھایا کرتے تھے, اور یہی کہتے ہوئے کہ نماز کا لطف یہاں پہ آتا ہے, کھانے کا لطف وہاں پہ آتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہی ہم میں سے اکثریت کی فکر ہے. وہ کس طرح اگر موقع ملا تو آج ہم بتا دیں گے ورنہ آئندہ تقریر میں. تب ہوتا یہ تھا کہ امام حسن کو یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی خوشی چاہیے تو آخرت کا راہ ہم سے طرف نہ کرنا, لیکن پھر تمہارا مقام ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر آخرت کی خوشی چاہیے تو دنیا کی خوشی نہ مانگنا, لیکن پھر تم ہمارے ساتھی اور ہمارے پہلو میں بیٹھنے کے قابل ہو. لیکن عام مومن, اور کون سے مومن جو اپنے آپ کو امام کا جیا کہا کرتے تھے, جو اپنے آپ کو امام کا موہب کہا کرتے تھے, وہ بھی جب یہ دیکھ جب یہ منظر انہوں نے دیکھا کہ امام تو ہمیں میدان جنگ میں لے کر نکلتے ہیں, تو روایت یہ ہے کہ انہوں نے امیر شام کو خط لکھے, اور اتنے خط لکھے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ چار یا پانچ گھوڑیاں خطوں سے بھر گئیں. جس تمام خطوں میں فقرہ یہ تھا کہ تم جلدی سے اپنی موت دیکھ آؤ امام ہمیں لے کے میدان میں نکلیں گے اور ہم عین حالت جنگ میں امام کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے. اور روایت یہ کہ معاویہ نے یہ سارے حد فیضیوں کے اندر بند کر کے امام حسن کے پاس بھجوا دیے. یہ بھی ایک سبب بنا تھا, یہی کچھ نام نہاد اپنے آپ کو امام کا کیا کہنے والے سبب بنے گے کہ امام حسن کو امیر معاویہ سے سلو کرنا پڑی. اگر یہ لفظ سلو مناسب ہے, کیونکہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ درخت سلو امام نے نہیں تھی بلکہ سلو امیر معاویہ کو کرنا پڑی تھی, امام حاوی ہو چکے تھے. لیکن اب یہ تاریخ کا موضوع ہے. تو اب امام حسن کی سیرت پر اگر آپ عمل کرنے کو تیار ہوں تو امام کے ماننے والے, لیکن اگر آپ زبان سے امام امام کہہ رہے اور عمل کرنے کو تیار نہیں تو اسی قسم کے شیعہ ہیں کہ جن کے اوپر امام حسن سخت نے لعنت بھیجی ہے. اور یہ وہی شیعہ تھے, روایتوں میں کیا ہے کہ جب امام حسن نے سلو کر لی تو امام کے ماننے والے بہت سارے امام کا اعتقاد رکھنے والے ایک مرتبہ آئے اور امام کو سلام کیا. کیا کہہ کے سلام کیا؟ السلام علیک یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں. یہ روایتوں میں شیعوں کے منہ سے نکلے ہوئے سلام ہیں. ہاں, اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ شیعہ کون تھے, جس قسم کے تھے, اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا مقصد ہے اور یہی آج آپ کے سامنے پیغام پہنچانا. تو امام حسن کے بارے میں آپ نے ابھی یہ سنا کہ امام حسن نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ چاروں طرف جہاد ہی جہاد کا تذکرہ, لیکن اس کے باوجود ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ اتنا شجاع, اتنا بہادر کہ جو زمانے رسالت کے اندر بھی شجاعت کے جوہر دکھانے کو بےتاب ہے, اور جس کی بہادری بعد میں بھی ظاہر ہوئی کہ جنگ جمل و جنگ صفین میں روایت یہ ہے کہ امام حسن کو امیر المومنین نے سپہ سالار بنایا ہوا تھا, اور جنگ جمل اور جنگ صفین کی فتح میں امام حسن کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. اتنا بہادر شخص جو پیغمبر کے زمانے میں بہادری دکھانے کو بے چین ہے, جو اپنے بابا کی خلافت کے زمانے میں بہادری دکھانے کو بے چین ہے جبکہ عمر اس وقت 32 سال کی تھی اور پیغمبر کی وفات کے وقت عمر 8 یا 9 سال کی تھی. 9 سال سے 32 سال کا زمانہ تو عین جوانی کا زمانہ ہوتا ہے, عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے. اور امام حسن نے اس وقت یہ منظر بھی دیکھا کہ میری مادر گرامی کے اوپر حملہ کیا گیا, یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی, یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے پاپا کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو کھینچ کے لے چلے, یہ منظر بھی دیکھا کہ میری ماں نے اپنے بالوں کو پھیلا کر پٹ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اور روایت سلمان فارسی کی ہے کہ جب جناب سیدہ نے پٹ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد نبوی لرزنے لگی اور ایک مرتبہ مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں, اتنی بلند ہو گئیں کہ ایک اونٹ ان کے نیچے سے گزر کے جا سکتا تھا. یہ سارے منظر امام حسن دیکھ رہے, ایک عام لڑکا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے باپ اور اس کی ماں کی اس طرح سے توہین ہو, اس کا عین شباب کا عالم ہو. 10 یا 11 سال کی عمر تھی, امام حسن شباب اور جوانی کے دور میں قدم رکھ رہے تھے لیکن بالکل ساکت و سامت اپنے مقام پر کھڑا ہو, کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ مولا کو یہ کہنا پڑتا کہ بیٹا حسن تو نے جلد بازی کی, ذرا صبر سے کام لیتا. امیر المومنین نے جناب سیدہ کو تو پیغام بھجوایا سلمان فارسی کے ذریعے کہ اے سلمان, جا کر بنت رسول سے کہہ دو کہ اگر اپنے نانا اپنے بابا کے دین کو بچانا ہے تو اس وقت بد دعا نہ کرے. لیکن امام حسن کا ایک قدم ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ امیر المومنین نے کوئی پیغام بھجوایا ہو. مکمل صبر و ضبط کے ساتھ تمام مناظر کو دیکھ رہے ہیں, اتنی شدید توہین کوئی برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر والوں کی, خاص طور پر وہ بچہ کہ جو پیدا ہوا ہو ایسے گھرانے میں کہ جہاں ہر وقت تلوار اور تیر چلانے کا تذکرہ ہو, جو پیدا ہوا ہو ایسے گھرانے میں کہ جو اپنی شرافت اور عزت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا ہو, جو پیدا ہوا ہو ایسے گھرانے میں کہ جس کی نگاہ میں جس کے پاس عزت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, جس کے پاس عزت نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. اس سب کے باوجود امام حسن نے صبر سے کام لیا, امام حسن نے ضبط سے کام لیا اور بالکل خاموش رہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بابا بھی صبر و ضبط سے کام لے رہا اور امام حسن باپ کی سیرت کے اوپر عمل کر رہے تھے. یہ تاریخ ہے کہ انتہائی اہم واقعہ کہ امام حسن نے 9 سال کی عمر سے 32 سال کی عمر تک جو عین حالت شباب کی عمر ہے, جب انسان میں اتنا جوش ہوتا ہے کہ کوئی اسے نہ چیڑے تب بھی وہ دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہ صبح امام حسن یہ منظر دیکھ رہے کہ پہلی خلافت میں میرے پاپا کے ساتھ ظلم ہوا, دوسری خلافت میں میرے پاپا کے ساتھ ظلم ہوا, تیسری خلافت میں میرے پاپا کے ساتھ ظلم ہوا, اور ایسے ایسے مظالم کہ جو کہ ہمارا مقصد خلافت راشدہ کو زیر بحث لانا نہیں, اس لیے اس سے پتہ نظر کرتے ہوئے ایسے ایسے مظالم کے لوگ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے احتجاج کیا. چنانچہ آپ کو ملے گا کتابوں کے اندر ابو ذر غفاری احتجاج کرتے ہیں تو جلا وطن کر کے صحرا میں پھینکا دیا جاتا ہے, ہم مارے جا یاسر احتجاج کرتے ہیں تو اتنا مارا جاتا ہے ان کو مسجد نبوی میں کہ ہمارے یاسر کے جسم سے خون کا فوارا بلند ہوتا ہے اور اس حالت میں لوگ اٹھا کر مسجد نبوی سے ہمارے یاسر کو لے گئے کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ ہمار ان میں سے ایک ہے کہ جس کو جنت طلب کرنا چاہتی ہے, اس حالت میں لے گئے کہ ایک ہفتے تک لوگوں کو یقین نہ تھا کہ ہمار زندہ ہے یا مردہ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے احتجاج کیا تو اتنا مارا گیا کہ ان کی پپڑیاں ٹوٹ کر رہ گئی. لیکن اس تمام حالت میں کہ جب دوسرے احتجاج کر رہے ہیں لیکن امام حسن اپنے بابا کی توہین کو دیکھتے بالکل ثابت و ثابت ہیں, بالکل صبر کی تصویر بنے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ امام حسن اور حسین میں ایک سال یا روایتوں کے مطابق چھ مہینے کی بڑائی چھٹائی ہے, تو وہی صبر جو امام حسن کر رہے وہی امام حسین بھی کر رہے ہیں. یہ خیال ذہن میں نہ رہے کہ امام حسن سلو پسند تھے اور امام حسین ماغلہ جہاد کے لیے تیار رہتے تھے, نہیں, ایک ہی کردار دونوں کا چل رہا ہے کہ دونوں صبر سے کام دے رہے ہیں. کوئی 22, 24, 25 سال کا 26 سال کا جوان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے میرے باپ کی توہین کی جائے. ایسے ایسے توہین آمیز فکر ہے کہ جب ہماری آئندہ گفتگو میں آئیں گے تو ایک مرتبہ انسان جھلس جاتا ہے کہ کس طرح امام حسن نے اور امام حسین نے سنا ہوگا. لیکن بالکل صبر و سب کی تصویر بنے ہوئے خاموش رہے تھے, اور اسی خاموشی کے اندر امام حسن نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر امام حسن وہ کارنامے انجام نہ دیتے تو کبھی امام حسین میدان کربلا میں جہاد نہ کر سکتے تھے. امام حسین کے جہاد کی تمام تر بنیاد امام حسن کا کردار ہے. اسی لیے غور کریں, پیغمبر اسلام کو اپنی 23 سال کی محنت کے باوجود 72 کامل ساتھی نہ مل سکے. امیر المومنین کو اپنے اتنے علم تقوی اور فضیلت کے باوجود 40 مومنین کامل بھی نہ مل سکے. امام حسن کو بھی صرف 3 یا 4 مومنین کامل ملے, لیکن امام حسین کو کم از کم 72 اور زیادہ سے زیادہ 100 کے قریب مومنین مل گئے. یہ کس کے سبب سے, یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس کام کی وجہ سے جو امام حسن نے خاموشی سے بیٹھ کر انجام دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن نے یہ دیکھا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اب ہماری گفتگو تاریخ سے ایک ایسے موضوع پر جا رہی ہے کہ جس پر عام انسان اور عام سننے والے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم تو امام حسن کے متعلق سننے آئے تھے, یہ گفتگو تو کسی اور ہی موضوع پر ہو رہی ہے. جیسا کہ ہماری 5ویں تقریر کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو امیر المومنین کے بارے میں سننے آئے ہیں لیکن آج آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں مولا کے بارے میں. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک یہ گفتگو آپ توجہ سے نہ سنیں گے امام حسن کے کارنامے آپ کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ انتہائی ناانصافی کی گئی ہے امام حسن کی ذات کے ساتھ, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے پاس بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاندان بنو امیہ تک نے کوشش یہ کی کہ امام حسن کا کارنامہ چھپا رہے, اس لیے کہ امام حسین جیسا جہاد کوئی انجام دے نہیں سکتا. جب تک کہ اسے امام حسن کے بارے میں علم نہ ہو تو کوشش یہ کی گئی کہ امام حسین کا کارنامہ آتا ہے وہ آ جائے لیکن امام حسن کے کارنامے لوگوں تک نہ پہنچے, اس لیے کہ جس کے سامنے خالی امام حسین کا کارنامہ پہنچے گا اور وہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہے گا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا جب تک کہ امام حسن کی زندگی کو امام حسین کے ساتھ نہ ملایا جائے. تو امام حسن نے کیا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کے اوپر پیغمبر اور امیر المومنین پہلے ہی سے متنبہ کر کے آئے تھے اور جس کی خوشخبری ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہو چکی تھی. اب وہ کارنامہ ہماری آج کی گفتگو میں تفصیل سے نہیں آ سکتا, لیکن پہلے یہ تاریخی پس منظر آپ سنیں تو پھر امام حسن کا جو کچھ بھی کردار اور حصہ ہے تاریخ اسلامی کے بنانے میں اور کربلا کے واقعے میں وہ آپ کے سامنے آئے گا. امام حسن دیکھ رہے تھے پہلی تین خلافتوں کو, اور پہلی تین خلافتوں کے بارے میں عام مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ راشدہ خلافتیں ہیں, یعنی سیدھے راستے پر چل رہی ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی پیغمبر اسلام کی اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے کہ میرے پاس 3 سال کا خلافت صحیح رہے گی اور اس کے بعد سیدھے راستے سے ہٹ جائے گی. تو یہ عام مسلمانوں کا نظریہ ہے, ہم نہ ان کے نظریے کا مذاق اڑا رہے نہ ان کے نظریے پر اعتراض کر رہے, ہم اپنے نظریے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اپنی تاریخوں کی مدد سے, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہر چیز دوسروں کی تاریخ میں بھی ثابت کر کے پیش کی جا سکتی ہے. تو اگر یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے تو وہ اس ایک حقیقت کو ذہن میں رکھے کہ یہ ہماری اپنی گفتگو ہے, نجی گفتگو ہے, اپنا عقیدہ اپنے عوام تک پہنچانا ہے اور انہیں کی کتابوں سے, اور اس کے اندر بالکل مجبور ہے انسان کیا کرے. بہرحال اب آئیے کہ امام حسن نے کیا تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا. امام حسن کے مختلف چھوٹے چھوٹے کارنامے ہیں, لیکن امام حسن کے ان کارناموں کو سمجھنے کے لیے دو بڑی چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب پہلی خلافت نے امیر المومنین کی گردن میں رسی ڈالی اور ڈالنے کے بعد کھینچتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے خلیفہ اول کے دربار تک لے گئے تو یہ حقیقت تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ مقصد مولا کی بیعت کو لینا نہیں تھا، مقصد مولا سے بیعت طلب کرنا نہیں تھا، ورنہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ امیر المومنین کو پیغام دیا جاتا اور بلا لیا جاتا، مولا اس سے پہلے بھی گئے تھے اور اس موقع پر بھی جاتے، اور یا پھر خود دربار خلافت کے بڑے بڑے اراکین مولا کے پاس آ جاتے اور کہتے کہ یہ مسئلہ ہے ہماری بیعت کرو. اصل مقصد صرف ایک تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح علی کی تلوار نیام سے نکل جائے تاکہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہانہ بن جائے تمام خاندان اہل بیت کو تحت یہ کرنے کا، اور ہم تاریخ میں کم از کم اس چیز کو محفوظ کرا سکیں کہ پہل وہاں سے ہوئی تھی. اب یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ پہل کرنے والا صحیح تھا یا غلط تھا، لوگ تو یہ دیکھتے کہ پہلی تلوار علی نے نکالی اور اس کے بعد حکومت نے مجبوراً مقابلہ کیا. تو پوری کوشش پہلی خلافت کی یہ تھی کہ کسی طرح علی کی تلوار نیام سے نکل جائے. اسی مقصد کے تحت گھر کو جلایا گیا کہ ایک عام غیرت مند شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس وقت جو ہتھیار ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے نکل جاتا ہے. لیکن مولا نے، مولا بھی حقیقت کو جانتے تھے، علم امامت سے بھی، اور جو مولا سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے تلوار کیوں نہ نکالی تو یہی جواب دیا تھا کہ وقت رحلت میرا چچاداد بھائی پیغمبر اسلام مجھے بتا گئے تھے کہ کیا ہونے والا اور بنا کر گئے تھے کہ میں تلوار نہ نکالوں، تو مولا نے صبر کیا. اب جب دربار خلافت نے دیکھا کہ امیر المومنین کسی طریقے سے ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تو اب انہوں نے امیر المومنین کی گردن میں رسی ڈال کر انہیں مدینے کی گلیوں سے کھینچتے ہوئے دربار خلافت تک لے چلے. اب ذرا دیکھیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اگر مولا آنے پر تیار نہ تھے فوج کا ایک سستا جاتا گرفتار کر کے لا سکتا تھا، اس طرح سے گرفتار کر کے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، رات کی تاریکی میں بھی گرفتاری ہو سکتی تھی، صبح سویرے بھی گرفتاری ہو سکتی تھی، لیکن روز روشن مدینے کی گلیوں میں اور گردن میں رسی ڈال کے لے چلے تاکہ ہر دیکھنے والا دیکھ لے. اب کتنا مشکل ایک شخص کے لیے جو ہے ایک اجنبی شہر میں ہمیں کوئی اس طرح لے جائے، غصہ آئے گا لیکن اتنا نہیں آئے گا. لیکن شہر والے جانتے ہیں کہ علی کی تلوار کی کیا کاٹ ہے، وہ جانتے ہیں کہ علی بدر و احد و خندق و خیبر میں جب ہزاروں کافروں کو قتل کر سکتے ہیں تو کیا اس چھوٹے سے گروہ کے سامنے تلوار نہیں نکال سکتے، اور امیر المومنین کی پوزیشن کو دیکھیے کہ کتنی شدید توہین ایک شخص محسوس کرے گا کہ کل یہی گلیاں تھیں کہ جہاں پر میں گزرا کرتا تھا اور تمام شہر والے تمام گلی والے عزت احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، آج اسی گلی سے توہین کر کے لے جایا جا رہا ہے، کون شخص ضبط کر سکے گا؟ اور یہی مقصد تھا کہ علی ضبط نہ کر پائیں گے. ادھر علی کی تلوار نکلی اور ادھر ہمیں بہانہ ہاتھ آ گیا، ہم ان تمام کو بھی قتل کر ڈالیں گے. یوں تو علی کے جاننے والوں کو قتل کیا لیکن بڑی بڑی ہستیوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ہر حکومت گھبراتی ہے. سلمان فارسی زندہ، عمار زندہ، مفتاح زندہ، مولا زندہ، امام حسن اور حسین زندہ، بلال حبشی زندہ، ابو ایوب انصاری زندہ، حذیفۃ الیمانی زندہ، یہ سارے امیر المومنین کے انتہائی قریبی ساتھی تھے. لیکن اس کے باوجود مولا جانتے تھے کہ اگر تلوار نکلی میں نے ان کا مقابلہ کیا تو یقیناً ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً میں ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس کے بعد اسلام مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جائے گا. تو امیر المومنین نے اس توہین کو برداشت کیا، تلوار نہیں نکالی. اسی لیے دربار خلافت میں جب پہنچے تو ایک طرف تو اتنے زور و شور کے ساتھ گرفتار کر کے علی کو لایا گیا، لیکن جب علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو آسانی سے چھوڑ دیا گیا. صرف اس لیے کہ مقصد پورا نہ ہوا، علی نے تلوار نکالنے میں پہل نہ کی تھی. تو اب خلافت اولا نے پہلا قدم تو یہ اٹھایا کسی طرح علی کی تلوار نکل آئے، لیکن امیر المومنین نے ایک امام حق کی طرح سے صبر و سکون کے ساتھ کام لیا اور تلوار نکالنے سے انکار کر دیا. دوسرا قدم یہ اٹھایا خلافت اولا نے کہ امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں کو معاشی طور پر اس قابل نہ کیا جائے کہ یہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں اور مجبوراً انہیں ہمیں ہمارے در پہ جھکنا پڑے. چنانچہ باغ فدق کو چھینا، خمس کو حرام قرار دے دیا اور حکم دیا کہ خمس کوئی اہل بیت کو نہ دے بلکہ حکومت وقت کے پاس آ کر جمع کرائے تاکہ ہر طرح کا معاشی ذریعہ اہل بیت پر بند ہو جائے، تو مجبوراً یہ ہمارے پاس آئیں گے. اور تیسری کوشش یہ کی کہ علی کا نام لوگوں کے ذہنوں سے بالکل مٹا دیا جائے، یہ تیسری کوشش کی گئی تھی. اور اسی مقصد کے تحت دربار خلافت نے کیا قدم اٹھایا؟ یہ قدم اٹھایا کہ جتنے بھی مدینے کے اندر علی کی بہادری جاننے والے تھے اور جتنے بھی علی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لے چکے تھے ان سب کو مختلف مختلف بہانوں سے مدینے سے باہر نکال دیا تاکہ مدینے میں علی کی بہادری جاننے والا کوئی نہ رہے. چنانچہ مسلسل جو آپ نے سنا ہے کہ جنگیں ہوئی, مسلسل جہاد ہوئے, روم فتح ہوا, ایران فتح ہوا, شام فتح ہوا, فلسطین فتح ہوا, یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں کیوں لڑی گئی؟ صرف ایک مقصد کے تحت کہ جتنے بھی علی کی بہادری کو جانتے ہیں وہ بدر والے, احد والے, خندق والے, خیبر والے, ان سب کو باہر نکال دیا جائے. اور اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ 313 بدر کے اندر لڑنے والے تھے, اور پہلی جنگ خلافت اولی کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی جنگ یمامہ, اس کے اندر یہ سارے بدر والے یا ان کی بڑی تعداد کو بھیج دیا گیا تھا. اسی لیے روایت ہے کہ 70 وہ صحابی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے کہ جو اہل بدر میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں حصہ لے چکے تھے. تو وہ 313 والے ہیں یا نیوٹرل ہیں, ان سب کو مدینے سے باہر نکال دو تاکہ مدینہ جو کیپٹل ہے وہاں کی نئی نسل کو پتا چلے کہ علی کسے کہتے ہیں, اور نہ مدینے میں باہر سے آنے والے وفود کو پتا چلے کہ علی کسے کہا جاتا. یہ بہت بڑا مقصد تھا پہلی خلافت کا, اور اسی مقصد کے تحت مسلسل جنگوں پر جنگیں شروع کی گئی, اور اتنا جنگ میں اور جہاد میں حصہ لیا گیا کہ صرف اسی ایک مقصد کے تحت اذان خط میں تبدیلی کرا دی گئی اور حجیہ اللہ خیر العمل کو اذان سے نکال دیا گیا. اب یہ تقریباً تمام اہل سنت کے معرفین نے لکھا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو زمانے رسول میں موجود تھی اور میں نے ان تین چیزوں کو حرام قرار دیا. اس میں سے ایک تھا مدت الحج, حج کے طریقے میں تبدیلی, دوسرا تھا مدت النساء, یعنی عورتوں سے متا کرنا, حلال کا میں نے حرام قرار دیا. وہ حجیہ اللہ خیر العمل جو زمانے پیغمبر میں اذان میں موجود تھا اور میں نے اس جملے کو اذان سے نکلوایا. غالباً رمضان کے مہینے میں حجیہ اللہ خیر العمل کے مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں کہ اتنی علی کے نام کو لوگوں کے ذہن سے مٹانے کی کوشش تھی کہ حجیہ اللہ خیر العمل کو اذان سے نکالا گیا. تو یہ یاد رکھیے کہ پیغمبر کے زمانے میں حجیہ اللہ خیر العمل اذان میں تھا, حضرت ابو بکر کے زمانے میں حجیہ اللہ خیر العمل اذان میں تھا, حضرت عمر کے زمانے میں اس کو اذان سے نکلوایا گیا. اور کسی نے پوچھا تھا کہ کیوں نکلوایا گیا, تو اس کی جو تشریح کی تھی اس تشریح کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو مدینہ کے باہر جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھیجیں. اب کون ایسا شخص ہے کہ جو آسانی سے اپنی جان دینے کے لیے اور گردن کٹانے کے لیے چلا جائے گا؟ تو کوئی نہ کوئی اس کے سامنے بہانہ, کوئی لالچ رکھی جائے, تبھی تو وہ مدینے سے نکل کے جائے گا. تو اب اس زمانے کے اندر جہاد کے بارے میں روایتیں پیش کی گئیں کہ جہاد افضل ترین عبادت ہے, جو جہاد میں حصہ لے وہ جنتی ہوتا ہے, جو جہاد میں حصہ لے ملائکہ اس کا استعمال کرتے ہیں, غرض یہ کہ جہاد کی ساری روایتیں بتائی گئیں. حضرت عمر خود نافع ہیں کہ جب اذان میں حیہ علی خیر العمل کا جملہ آتا اور وہ اذان اردو بولنے والے یا گجراتی بولنے والوں کے درمیان نہیں دی جاتی تھی, عربی بولنے والوں کے درمیان دی جاتی تھی, تو وہ فوراً سمجھ لیتے تھے کہ حیہ علی خیر العمل کا مطلب یہ ہے کہ بہترین عمل یعنی نماز کی طرف آؤ. تو اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, 150 سال تو نیا نیا شوق کا جا کر لڑ لیے, اب حضرت عمر کا زمانہ آیا, 2.5 سال لڑتے لڑتے ہو گئے, تو لوگوں میں خیال پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ نماز آپ کو افضل ترین عبادت ہے. کہا جا رہا کہ بہترین عمل نماز ہے, حیہ علی خیر العمل بہترین عمل کی طرف آؤ, اور ہمیں جہاد کو ہمیں جہاد کی طرف بھیجا جا رہا یہ کہہ کر کہ جہاد بہترین عمل ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اب جب اذان میں خیر العمل نماز کو کہا گیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز بہترین عمل ہے, تو جب نماز بہترین عمل ہے تو ہم نماز کو چھوڑ کر جہاد کرنے کیوں جائیں, جبکہ اس کے اندر نہ تو گھر والوں سے جدائی ہے, نہ زخمی ہونا ہے, نہ مرنا ہے, نہ کوئی اور پریشانی ہے, اور وہ جو بہترین عمل نہیں اس میں حصہ لینے جائیں, گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا, زخم بھی کھانا پڑیں گے, مر بھی جانا پڑے گا, بیوی یتیم بیوہ بھی ہو جائے گی, بچے یتیم بھی ہو جائیں گے. غلط یہ جملہ تو آج کل کہنا چاہیے تھا کہ بیوی یتیم ہو جائے گی, چاہیے کہ ہم بیوی کے مرنے سے یتیم ہو جائیں گے. بہرحال اس زمانے میں بیوی کا وہ تصور نہیں تھا. تو بہرحال اب یہ کہا کہ اتنی مشکلات میں حصہ لو اور اتنا لڑو اور کرو اور کٹو, پھر بھی بہترین عمل وہ نہیں ہے, اور یہاں گھر بیٹھے اطمینان سے گئے مسجد میں تھوڑا سا نماز پڑھی باہر نکل آئے اور اتنے بہترین عمل کا ثواب مل گیا, تو کون ایسا بے وقوف ہے یا کون ایسا انتھا ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جائے گا؟ حضرت عمر نے بھی حقیقت کو محسوس کر لیا کہ لوگ جہاد سے بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے حکم دیا کہ اذان میں سے یہ جملہ نکال دیا جائے, اس لیے کہ تمام خرابیوں کی جڑ یہ جملہ, نہ کہ جملہ رہے گا نہ لوگوں کی توجہ نماز کی طرف جائے گی نہ لوگ اسے بہترین عمل سمجھیں گے. تو اتنی امیر المومنین سے دشمنی تھی کہ امیر المومنین کے نام کو مٹانے کے لیے جہادوں کا سلسلہ شروع کیا گیا. اور جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ جہاد میں حصہ نہیں لیں گے مدینے میں آئیں گے, اور دو ڈھائی سال کا عرصہ گزرا ہے, ابھی مدینے والے علی کو جانتے ہیں, یہ سارے لوگ علی کو جانتے ہیں, قیامت ہو جائے گی, تو اب یہ اذان میں ترمیم کر کے تبدیلی کر کے اذان میں سے یہ جملہ نکال کے لوگوں کو پھر محاذ جنگ کی طرف بھیج دیا گیا. تو اب حیثیت یہ تھی کہ علی کے نام کو مٹایا جا رہا. طریقہ یہ تھا کہ جتنے علی کے ساتھ لڑنے والے ایسے مجاہد ہیں, کیونکہ علی کا ساتھ دینے والے مومنین کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ کہ چاہے انہیں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اپنے مولا سے فرمان سے نہ دیں گے, اور ایک ہم جیسے مومنین کہ علی کی محبت ہے, علی کی عظمت ہے, علی کو امام مانتے ہیں, لیکن اپنی جان جا رہی ہو تو نہ علی یاد آتے ہیں نہ علی کی امامت یاد آتی ہے, پہلے اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے. ایسے مومن ہر جگہ ہوتے ہیں اور اسلام میں انہیں اتنا خدا بھی بعض اوقات نہیں سمجھا گیا. دوبارہ اب یہ سارے علی کے ساتھی جو علی کے ساتھ ڈل تو چکے ہیں, لیکن اتنے پکے محب بھی نہیں جتنے سلمان فارسی یا مقداد ہیں کہ اگر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی وہ علی کو نہ بھولے. چنانچہ ان لوگوں کو کہ جو علی کا پروپیگنڈا مدینہ میں کر سکتے ہیں, اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں, وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بار بار علی کا تذکرہ مدینہ کے گھروں میں ہوگا. جب وہ لوگ عربوں میں خاص عادت یہ تھی, اور آج بھی آپ کو اپنے گاؤں میں نظر آئے گی کہ لوگ شام کو جب ایک مقام پر اکٹھا ہوتے تھے یا شام کو اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے تو قصے کہانیوں کا رواج ہوتا تھا. آج تو ریڈیو اور ٹی وی اور 50-50 نے اس خبر کو گنا کر دیا, لیکن اس زمانے میں چونکہ یہ 50-50 نہیں تھا, اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں سے بات چیت کیا کرتے تھے, پرانے قصے سنایا کرتے تھے, یا ایک شہر میں کسی مقام پر اکٹھا ہو کر پرانی باتیں بیان کیا کرتے تھے. تو یقیناً اس میں بار بار اسلامی جنگیں آتی, بار بار علی کا نام آتا, تو وہ تمام کے تمام جو اس زمانے کو یاد کیے ہوئے تھے ان کو باہر بھیج دیا گیا. وہ باہر تھا کہ وہ باہر جائے, جو کچھ کہنا ہے باہر کہیں, مدینے میں کسی کو پتہ نہ چلے. یہ پہلا قدم اٹھایا گیا علی کے نام کو ذہن سے مٹانے کے لیے. دوسرا قدم جو اٹھایا گیا کہ وہ تمام قومیں جو پہلے ہی سے ختم ہو رہی تھی, اور جبن نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ روم اور ایران تو بالکل ختم ہو چکے تھے, معمولی کا لشکر بھی حملہ کرتا تو وہ شکست کھا جاتے, ان کے اوپر حملہ کرایا گیا تاکہ اب دوسرے بہادروں کا نام بلند کرنے کا موقع ملے. خالد ابن ولید سیف اللہ کہہ کر مخاطب کر دیا گیا, ابو عبیدہ جرہ فاتح شام کہلائے, سعد ابن ابی وقاص فاتح مصر کہلائے. یعنی فاتحین کے بہت بڑی کھیپ کو تیار کر کے مارکیٹ میں پہنچا دیا گیا تاکہ یہ نئے نئے بہادروں کے نام لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے, علی کا نام مٹتا چلا جائے. اور اسی مقصد کے تحت نہ علی کو کسی جنگ میں بھیجا گیا, نہ امام حسن کو کسی جنگ میں بھیجا گیا, نہ امام حسین کو کسی جنگ کے اندر بھیجا گیا کہ اگر یہ گئے تو یہ تو جہاں جائیں گے وہاں ایک انقلاب آ جائے گا, اور اس کے بعد یہ ہمارے بنائے ہوئے ریڈی میڈ فاتحوں کو کون یاد رکھے گا. اس اعتبار سے ان کو نکلنے بھی نہ دو, یہ میدان میں جائیں بھی نہیں, دوسرے جائیں تاکہ ان کی شہرت بھی ہو جائے اور لوگوں کے ذہن سے ان کا نام مٹتا چلا جائے. یہ دوسرا قدم اٹھایا گیا. اور تیسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ جھوٹی احادیث کا سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ ہر وہ فضیلت جو علی کے پاس موجود ہے بالکل ایسی ہی فضیلت کی ایک دوسری حدیث بناؤ, اور وہ دوسری حدیث بنانے کے بعد کسی صحابی کا نام اس کے اندر ڈال دو اور اسے پھیلا دو, اسے مشہور کر دو, تاکہ ہر ایک ان جھوٹی حدیث کو سنتے یا تو اس سچی حدیث کو بھول جائے, اور یا پھر وہ ایک طرح سے کنفیوز ہو جائے, ایک طرح سے مسترب ہو جائے کہ یہ حدیث سچی ہے یا وہ حدیث سچی ہے. چنانچہ نہ اس کا اعتقاد اس پر رہے نہ اس پر رہے, اور ان کا مقصد حاصل ہو جائے. یہ تیسرا قدم تھا. اور ان تین باتوں کو ذہن میں رکھیں تو امام حسن کا کردار آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنا بڑا جہاد امام حسن نے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا, لیکن آج تک ہماری توجہ اس کی طرف نہیں. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے لیکن ہماری توجہ نہیں کہ امام حسن نے کتنا بڑا حصہ دیا واقعہ کربلا میں. اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر امام حسن 10 سال تک گھر کے اندر بیٹھ کر مہم نہ چلاتے تو کبھی حسین میدان کربلا میں نہ نکلتے, یہ امام حسن کی مہم تھی. تو یہ ذہن میں ایک نقطہ رہے, آئندہ جب آپ تقریر میں سنیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو کر آئے گی کہ کتنا بڑا امام حسن کا حصہ. تو یہ تیسری سازش کیا تھی کہ علی کے خلاف حدیثیں بناؤ. یہ سازش پہلے تین خلافتوں میں تو ذرا دبی ہوئی تھی, اس لیے دبی ہوئی تھی کہ جھوٹی احادیث کو بنانا اتنا آسان نہ تھا, وہ پوری نسل موجود تھی جو رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے تھی. لیکن ان تین پہلے تین حاکموں نے اس قسم کا گراؤنڈ تیار کر دیا تھا, اس قسم کی سطح تیار کی تھی کہ علی کا نام ذہن سے نکل گیا, علی کے مقابلے میں دوسرے فاتحین کا نام آ گیا, اور لوگوں کے ذہن میں جو علی کی بہادری تھی اب اس کے اندر کچھ دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے کہ یہ علی بھی بہادر ہیں, خالد ابن ولید بھی بہادر ہیں, علی بھی بہادر ہیں, سعد ابن ابی وقاص بھی بہادر ہیں, علی بھی بہادر ہیں, ابو عبیدہ جراح بھی بہادر ہیں, یہاں تک کہ علی بھی بہادر ہیں اور معاویہ ابن ابو سفیان اور یزید ابن ابو سفیان بھی بہادر ہیں. اس طرح کوشش کی گئی تو یہ تین خلافتوں نے ایک طرح سے گراؤنڈ تیار کیا کہ علی کا نام لوگوں کے ذہن سے نکل جائے, اور اسی سے بعد میں فائدہ اٹھایا امیر معاویہ نے. امیر معاویہ کو ہستی کہ امیر المومنین ایک مرتبہ زمانے کا شکوا کرتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ زمانہ کتنا ناقدر ہو گیا اور زمانہ کتنا احسان فراموش ہو گیا ہے کہ میرا نام اور معاویہ کا نام ساتھ ساتھ لیا جانے لگا, اتنا زمانے نے مجھے گرایا اور اتنا گھٹایا کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی, یہ آپ پر تھے یا وہ آپ پر تھے. وہ پہلے تین جو کچھ بھی تھے لیکن علی ان کے نام علی کے نام کے ساتھ آیا تو علی نے اتنا افسوس نہیں ظاہر کیا کہ ظاہری اعتبار سے رسول کے ساتھ تھے, جنگوں میں حصہ لیا تھا, لیکن علی کہہ رہے کہ اب اتنا زمانے نے مجھے پست کر دیا, اتنا گرا دیا کہ میرا نام اور معاویہ کا نام ساتھ ساتھ لیا جانے لگا. تو علی کا نام تو معاویہ کے ساتھ مختصر سے عرصے کے لیے لیا گیا, اور یہ کہتے ہوئے لیا گیا کہ علی حاکم تھے, معاویہ گورنر تھا, گورنر نے بغاوت کی, یہ سب کہتے ہیں. تو امام حسن کے دل پر کیا گزری ہوگی جب یہ کہا گیا کہ معاویہ حاکم تھا, امام حسن اس کی رعایا میں شامل تھے اور امام حسن نے اس سے سلو کی تھی. علی تو اتنی بات پر بیت البلاغہ میں خط موجود ہے ضبط نہ کر سکے کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ آج معاویہ کا تذکرہ میرے ساتھ ہو رہا, تو ذرا غور کریں 10 سال امام حسن نے کس طرح گزارے ہوں گے کہ وہاں تو برابری کی بات بھی نہیں, معاویہ کو حاکم کہا جاتا ہے, امام حسن کو رعایا کہا جاتا ہے. اس تمام تر ذلت کے باوجود, ظاہری ذلت, اس کے باوجود امام حسن کا کردار کیا تھا کہ آئندہ آئے گا لیکن آپ کو گفتگو, کہ پہلے تین حاکموں نے اس طرح کی ایک فتح تیار کر دی تاکہ بعد میں آنے والا اب اگر جھوٹی حدیثیں لے کر آئے تو چونکہ سچی حدیث تو ذہنوں سے نکل چکی ہے, علی کا نام تو ذہنوں میں نہیں رہا, جھوٹی حدیث فوراً قبول کر لی جائے, اسی لیے حکم یہ ہے. اور یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جہاں امام حسن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اس لیے کہ امیر معاویہ کا دور ہے اور امام حسن کا بھی وہی دور ہے, کہ امیر شام نے حکم جاری کر دیا کہ جو شخص بھی علی اور اولاد علی کی مذمت میں حدیث بنائے ایک درہم ہمارے خزانے سے لے جائے, اور جو شخص بھی حضرت عثمان کی فضیلت میں ایک حدیث بنائے وہ بھی ایک درہم ہمارے خزانے سے لے جائے, اور جو شخص علی اور اولاد علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کرے اس کے گھر کو ضبط کر کے شہر سے جلا وطن کر دیا جائے, اور اگر کوئی معمولی شخص ہے تو اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. تو خزانہ کھول دیا گیا, اور جب خزانہ کھلتا ہے تو ہر زمانے میں لوگ وہی کاروبار کرتے ہیں جس کی سب سے زیادہ مانگ ہو, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہ اصول آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا. تو اب کیونکہ ڈیمانڈ کس چیز کی تھی, حضرت عثمان کے فضائل کی حدیث کی, ڈیمانڈ کس چیز کی تھی, حضرت علی کی مذمت کی احادیث کی, تو روایتوں میں لکھا گیا کہ ہر شخص جسے تھوڑی سی عربی بولنا آتی تھی, یعنی عربوں میں جو فصیح عربی بول سکتا تھا, مسجد میں بیٹھ جاتا اور کہتا کہ قال رسول اللہ, رسول اللہ نے یہ کہا, قال رسول اللہ, رسول اللہ نے یہ کہا, یہاں تک کہ ہر مسجد حدیث سازی کا گھر بن کے رہ گیا تھا اور بے شمار احادیث بنائی گئی علی اور اولاد علی کی مذمت میں اور حضرت عثمان کی فضیلت میں. حضرت عثمان کی مذمت ہمارا مقصد نہیں کیونکہ ان بیچارے کا کوئی قصور نہیں, یہ دوسرے ہیں کہ جو سارے کارنامے انجام دے رہے ہیں, اور ان بیچارے کا کیا قصور ہے, وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا. تو اب امیر معاویہ نے حکم جاری کر دیا کہ جو ایک حدیث لے کر آئے گا ایک درہم اسے مل جائے گا, اور کون ایسا شخص ہے کہ جو ایک درہم روز بلکہ اگر 10 حدیثیں بنا لیں, کتنی دیر لگتی ہے, 10 منٹ لگتے ہیں 10 حدیثیں بنانے میں, تو 10 درہم آپ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور وہ زمانہ کہ ایک درہم میں انسان ایش و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا. تو روایت یہ ہے کہ اتنی حدیثیں بن گئی حضرت عثمان کی شان میں کہ اور کوئی نہیں, معاویہ گھبرا گیا کہ اتنی ساری حدیثیں بن گئی کوئی بھی اس پر یقین کر ہی نہیں سکتا. امیر معاویہ گھبرا اٹھا کہ تو ناممکن ہے, کون اتنی ساری حدیثوں کو مانے گا. تو دوسرا حکم جاری کیا, پہلے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے دوسرا حکم جاری کیا کہ نہیں, اب کوئی ذرا بڑے حاجیوں کی طرف بھی توجہ دے, اور جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں حدیث بنا کر لائے گا اس کو ایک ایک درہم انعام دیا جائے گا. تو ذرا غور کریں کہ وہ کتنی احادیث ہوں گی کہ حضرت عثمان کی شان میں حدیث بنوانے والا گھبرا اٹھتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ یقین نہیں کر سکتا ان احادیث کے اوپر. تو اب کتنی احادیث ہمیں نظر آتی ہیں, سب کے سب اسی قسم کی ہیں. تو احادیث سازی کا ایک کارخانہ کھل گیا, احادیث بنائی گئی اور اتنی شدت اور شان کے ساتھ بنائی گئی, اور احادیث بنانے والے اتنے سیدھا دلیر ہوا کرتے تھے کہ روایتوں میں غالباً امام احمد کا واقعہ ہے, امام احمد ابن حنبل کا یا کسی اور امام کا واقعہ, ہمارے نہیں اہل سنت کے کسی امام کا واقعہ. تو ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں گئے یا کوفے کے کسی اور مقام پہ گئے, تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص ممبر پہ کھڑا, اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہہ رہا کہ احمد ابن حنبل نے روایت بیان کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا اس کے لیے جنت میں ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے, اور وہ ہر وقت اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کی تعریف کرتا رہتا. تو احمد ابن حنبل مچھلی میں بیٹھے ایک مرتبہ حیران ہو گئے کہ میں نے تو آج تک ایسی حدیث نہیں کہی تھی, کہ میرے نام سے حدیث کہاں سے آ گئی. تو وہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے شخص تو نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ کہا کہ احمد ابن حنبل سے سنی ہے. تو کہا کہ میرا ہی نام احمد ابن حنبل ہے, میں نے تو آج تک ایسی حدیث نہیں کہی. تو دیکھیے سیتا دلیری دیکھیے, وہ راوی کہتا ہے کہ اے شخص بیٹھ جا, تو اکیلا ہی احمد ابن حنبل نہیں, سترہ احمد ابن حنبل آج کل عرب میں موجود ہیں. یہ سیدھا دلیری ہے کہ حدیث بیان کی جا رہی, سامنے وہ شخص موجود ہے جس کا نام لیا جا رہا, اور کہا جا رہا کہ اس نام کے تو سیتوں ہیں, تجھے کیا بیماری ہو گئی, تجھے کیا تکلیف ہو گئی, یہ کیسے بٹھا دیا گیا. اتنے سیدھا دلیر احادیث کے بنانے والے تھے, یہاں تک کہ خود ہمارے امام کا واقعہ ہے کہ سفیان ثوری امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے, ہمارے چھٹے امام کے پاس آتے ہیں, اور سفیان ثوری نے روایت یہ ہے کہ 3000 سے زیادہ حدیثیں چھٹے امام کے حوالے سے نقل کی تھی, اور انہیں اس وقت تک وہ چھٹے امام کو نہیں پہچانتے تھے, اتنا انہیں پتا تھا کہ جعفر ابن محمد کی بڑی ہستی ہے اور سب اسے مدینے میں مانا کرتے ہیں. وہ کوفے کے رہنے والے تھے, انہوں نے حدیث بیان کی. جب چھٹے امام کے پاس آئے تو ایک مرتبہ امام سے ملاقات کی, اور ملاقات کس طرح ہوئی وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ راستے میں یا کسی کے گھر میں ملاقات ہو گئی. سفیان کو نہیں پتا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے حوالے سے میں 3000 حدیث بیان کر چکا ہوں. ایک مرتبہ امام نے دیکھا, کہا کہ اے سفیان, ہم نے سنا ہے کہ تو مدینے کے ایک شخص جعفر ابن محمد کے حوالے سے حدیث بیان کیا کرتا ہے. سفیان نے کہا یقیناً میں اس کے حوالے سے حدیث بیان کرتا ہوں. امام پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے اس کے حوالے سے 3000 حدیث بیان کر دی. کہا کہ ہاں میں نے 3000 سے زیادہ حدیث بیان کی ہیں. چھٹے امام نے سوال کیا کہ اے شخص, اگر وہ آ کر یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ احادیث آج تک کسی سے نقل نہیں کی, تو کیا تو ان احادیث کو واپس لے لے گا؟ تو ایک مرتبہ سفیان ثوری, جن کا بہت بڑا مقام ہے صوفیوں میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر وہ آ کر بھی کہہ دے کہ میں نے یہ احادیث بیان نہیں کی تو میں واپس نہیں لوں گا. امام کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے گا؟ تو کہنے لگا کہ اگر میں لے لوں تو پھر کس کے حوالے سے بیان کروں, اس کا نام بھی تو مجھے بتا دے, پھر اس کے بعد میں ان احادیث کو واپس لے سکتا ہوں. تو یہ حالت ہو گئی تھی دیدہ دلیری کے, کہ سامنے بیٹھے ہوئے امام ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیان نہیں کی, واپس کر دے احادیث. تو کہتا ہے کہ اگر آپ کے حوالے سے نہ بیان کروں تو آپ ہی دوسرے کا نام بتا دیجیے جس کے حوالے سے یہ جھوٹی احادیث بیان کر سکوں. تو جب اس قسم کے احادیث نقل کرنے والے تھے, تو اس وقت امام حسن دیکھ رہے ہیں یہ منظر. امام حسن زمانے کو دیکھ رہے ہیں. اب ذرا دیکھیں کہ ایک فرد واحد ہے, امام حسن کے پاس اگر ایک گروہ اور جماعت ہوتا تو امام گھر ہی میں کیوں بیٹھتے, باہر نکل کر جہاد میں حصہ لیتے. لیکن امام حسن تنہا 2-4-10-15 مخلص سیاں, دوسری طرف پوری حکومت کا پورا خزانہ, اور لوگوں کی اپنی ذاتی نفرت بھی ہے خاندان اہل بیت سے, وہ سب اکٹھا ہو کر جھوٹی احادیث بیان کر رہے اور اہل بیت کے نام کو مٹا رہے. امام حسن تنہا مقابلہ کر رہے اور سچی احادیث کو بیان کر رہے اور سچی احادیث کو پھیلا رہے, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ذرا دیکھیں کہ امام حسن ایک فرد واحد کا نام, اس فرد واحد نے مقابلہ کیا پوری حکومت کا. ہمارے لیے یہ بہرحال باعث شرم بات نہیں کہ امام حسن نے سلو کر لی. ذرا دیکھیں کہ سلو کر کے امام حسن نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, کہ ایک طرف پورا حاکم شام ہے, حاکم شام کی پوری حکومت ہے, حدیث سازی کی فیکٹریاں ہر گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں, اس میں آپ کی مرضی کے مطابق ہر قسم کا مال تیار کر کے روانہ کیا جا سکتا ہے. اور اس روایت میں یہ کہ اگر آپ تھوک کے بھاؤ سے حدیثیں بنوائیں تو الگ اس کے دام لیے جاتے تھے, اور اگر آپ پردے کے بھاؤ سے حدیثیں بنوائیں تو اس کے دام الگ لیے جاتے تھے. کوئی ایک حدیث بنوائے جائے تو زیادہ قیمت دی جاتی تھی, اور اکٹھا 50 حدیثیں آپ بنواتے اپنے مطلب کی تو اس کے اندر تھوڑا سا وہ آپ کو کمی کر دیتا تھا حدیث کا بنانے والا. تو ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا, دوسری طرف ایک امام حسن کی ذات ہے, اور ایک امام حسن کی ذات نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ شاید ہی کسی اور شخص کے ذہن میں یا کسی انسان کے ذہن میں آ سکتا کہ اتنی بڑی حکومت کا مقابلہ وہ شخص کرے جس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں. ماحول سے کٹا ہوا, مدینے کے تنگ و تاریخ گھر کے اندر زندگی گزار رہا, نہ فوج ہے, نہ ساتھی ہے, نہ طاقت ہے, لیکن وہ کارنامہ امام حسن نے انجام دیا کہ یہی شام والے کہ جن کے بارے میں ایک روایت ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ شام کے لوگ اتنے جاہل ہو چکے تھے کہ ان کو یہی پتا نہیں تھا کہ علی کون ہے, فاطمہ کون ہے. اتنے جاہل, وہی مقصد جو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے سے شروع ہوا تھا, امیر معاویہ کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچ گیا کہ شام والے بالکل جاہل ہو گئے کہ کسے کہتے ہیں علی, کون ہے فاطمہ, کون ہے حسن اور حسین. بلکہ یہاں تک کہ واقعات جو تاریخوں میں ہے, اور جو کہ وقت میں صرف 2 منٹ رہ گئے اس لیے واقعہ ہم نہیں بیان کریں گے, وقت ملا تو آئندہ تقریر میں. یہاں تک کہ شام والے امیر معاویہ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرنے لگے تھے. اتنا ان کی ذہنیت کو بدل دیا گیا تھا, کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ شام کی حکومت نے قانون جاری کیا تھا, اور قانون یہ تھا کہ اسکول جو ہے وہ صبح سے شام تک کے ہوا کریں گے. پہلے زمانے میں اسکول وہی تھے شفٹوں والے, کہ کچھ لوگ صبح پڑھتے تھے, کچھ لوگ شام کو پڑھا کرتے تھے. لیکن پہلی مرتبہ امیر شام نے حکم جاری کیا کہ اب اسکول تمام دن کے ہوا کریں گے, صبح سے لے کر شام تک کے, اور دوپہر کو جب بچوں کو بھوک لگے گی تو کھانا ہم دیا کریں گے, اور کھانا دیا کرتے. اب ذرا آپ غور کریں کہ ان میں اتنی سخاوت کہاں سے آ گئی کہ یہ کھانا لٹانے کے اوپر تیار ہو گئے. تو سخاوت اس لیے آئی کہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ بچے کو کھانا تو ملے گا, لیکن ایک شرط کے اوپر کھانا ملے گا. وہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے جہاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, وہاں فوراً علی اور آل علی پر لعنت کا جملہ اپنی زبان سے نکالے. یہ باقاعدہ حکم تھا. اب ذرا دیکھیے کہ ننا بچہ, معصوم بچہ, کل لو مولود مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن جو بچپنے جو عمر کو یہ دیکھے کہ میں علی پر لعنت بھیج رہا ہوں تو مجھے کھانا مل رہا, اور علی پر لعنت نہ بھیجوں تو اس دن مجھے کھانا نہیں ملتا, تو بتائیے اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہوگا. اسی لیے روایت ہے کہ کچھ شامی حقیقت بالکل معذور تھے اور ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ ان کی ایسے ماحول میں پرورش ہوئی. تو اتنے جاہل شامی, اور یقیناً ان کو جاہل رہنا چاہیے جب اس ماحول میں ان کی پرورش کی گئی, لیکن یہ ہماری تاریخوں میں اور دوسروں کی تاریخ, تاریخ سبری کے اندر آج ہم دیکھ کے آئے یہ واقعات موجود ہیں کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ کربلا سے چلا تھا, اب یہ اس وقت تاریخ کی گفتگو, کربلا سے چلا تھا اور شام تک گیا تھا, تو کئی مقامات ایسے تھے کہ جہاں راستے میں پڑنے والے شہروں نے مقابلہ کیا اس فوج کا, اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے, اس فوج کو کھانا اور پانی دینے سے انکار کر دیا کہ تو نواز رسول کو قتل کر کے آ رہا, ہمارے اوپر خدا کا قلم نازل ہوگا اگر ہم تو تجھے اپنے یہاں پناہ دے دیں گے, ہمارا شہر بھی تو نابود ہو کر رہ جائے گا اگر ہم تجھے کھانا اور پانی دے دیں گے. وہ شام کے جس کو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک سبق پڑھایا گیا علی اور آل علی کی نفرت کا, وہ شام جو ایک جھوٹی احادیث کے زمانے کے اندر زندگی گزار رہا تھا, وہ شامی جو پیدا ہونے سے یہی سنتا ہے کہ علی اور اولاد علی پر لانا دو, یہ کیا موجودہ ہے کہ 11 سال ہوتے ہیں یا 2 سال ہوتے ہیں معاویہ کے انتقال کو, اور آج اس میں اتنی جرات آ گئی کہ وہ ایک مرتبہ فوج یزیدی کو اس جرم نے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا اپنے یہاں آنے نہیں دیتے, اس جرم نے کہ آل رسول کو قتل کیا کھانا اور پانی تک نہیں پہنچاتے, بلکہ روایت تو یہ ہے کہ کچھ مقامات پر شہر والوں نے نکل کر جنگ کی تھی فوج سے, اور اسی لیے یہ بھی روایت ہے, اور یہ مسائل کی روایت آپ کو ملے گی, یہ بھی روایت ہے کہ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں مسلسل 2 دن تک سیلانیوں کو اونٹ کی پیٹھ سے باندھ کر اونٹوں کو بھگایا گیا تھا, اس لیے کہ پیچھے سے شہر والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو اب ذرا دیکھیں وہ شام کے جہاں کے لوگ اتنے جاہل, یہ پر کیا کوئی معجزہ ہے کہ 2 سال میں اتنی بڑی تبدیلی کہ آج ان کے دل میں آل رسول کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ فوج یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے, آج ان کے دل میں اتنی آل رسول کی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے, پانی تک دینے کے روادار نہیں ایسے فوج کو, یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ تاریخ بالکل خاموش ہے, تاریخ آپ کو نہیں بتائے گی, لیکن اگر آپ عقل لڑائیں تو عقل فوراً کہے گی کہ یہ امام حسن کا کارنامہ ہے کہ پہلی 3 خلافتیں اور معاویہ کا پورا زمانہ جھوٹی حدیث بیان کر کے علی کے نام کو ذہنوں سے نکال رہا, اور امام حسن کی واحد ہستی ہے جو اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے پاپا کی اور اپنے نانا کی اور اپنی مادر کرامی کی اور اپنی فضیلتوں کو بیان کر رہے, پوری حکومت کی پروپیگنڈا مشینری کا مقابلہ ایک امام حسن نے دیا, اور تاریخ میں بتایا کہ پوری حکومت ناکام ہو گئی, امام حسن اپنے کام میں کامیاب ہو گئے, اس لیے کہ امام حسن نے شام میں کہ جو ان کا اس طرح سے پورے شام والے ان کے غلام ہو چکے تھے, اس لیے کہ خلافت اولی حضرت ابو بکر کا زمانہ 11 ہجری کا تھا, وہاں سے 61 ہجری تک 50 سال تک پورا شام امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھا, 50 سال تک جو بھی شام میں پیدا ہوا اس کے ذہن میں وہی عقیدہ بیٹھا جو امیر معاویہ نے بٹھایا, لیکن یہ امام حسن کا کارنامہ یا امام حسن کا احسان ہم پر اور تمام مسلمانوں پر کہ 10 سال تک امام حسن نے گھر میں بیٹھ کر صرف احادیث نشر کی اور اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی منظم منصوبہ بندی کے ساتھ کہ اسی شام کے اندر امام حسن اپنے اور اہل بیت کے حامی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. ابن زیاد کے دربار میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یزید کے دربار میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ یزید کو برا بھلا کہہ کر قتل ہو جاتے ہیں. قتل ہو جانا گوارا کر لیتے ہیں, آلے رسول کی توہین گوارا نہیں کرتے. یہ وہی لوگ تھے جن افطاری سجری میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو یہ کتنا دل میں جذبہ نہ تھا کہ امام حسن کا ساتھ دیتے, لیکن آج اسی دربار یزید میں بھرے دربار میں اکیلے کھڑے ہو کر جان دے رہے اور اس وقت فوج کے ساتھ نکل کر بھی مقابلے کو تیار نہ تھے. تو یہ امام حسن کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جتنا انسان غور کرے اتنی عظمت امام اور معرفت امام بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلا مقصد ہے جو سلوں کے ذریعے امام حسن نے حاصل کر لیا. اگر امام حسن جنگ کرتے رہتے اور متنازع جنگ کرتے رہتے تو یہ موقع انہیں نہ ملتا جو گھر میں بیٹھ کر امام حسن نے حاصل کیا, اور جسی کی وجہ سے امام حسین جہاد بھی کر سکے اور جہاد کے بعد اسیران کربلا کو لے جا کر امام حسین بھی جانتے تھے کہ میں لے جا رہا ہوں زینب و ام کلثوم کو, اس پر کیا مصیبتیں پڑیں گی. یہ آئے گا امام حسین کی گفتگو میں. پھر بھی امام حسین جان بوجھ کر لے گئے تھے, اور وہ جان بوجھ کر اس لیے لے گئے تھے تاکہ میرے مرنے کی خبر کو چھپایا نہ جا سکے. تو امام حسن نے کربلا سے شام تک شام کے تمام شہروں کو اتنا بیدار کر دیا کہ امام حسین جس مقصد کے لیے اسیران کربلا کو لے گئے وہ مقصد حاصل ہو گیا. اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے جلدی بیان کر دیا. سلوہ امام نے 5 یا 6 شرطیں, اور جتنا انسان غور کرتا جاتا ہے سلوہ نامے کی ہر شرط کو دیکھ کر حیرت بڑھتی جاتی ہے کہ امام حسن نے کتنے تدبر سے اور اپنے نور امامت کی مدد سے کن کن شرائط کو لکھوا لیا اور کس طرح سے سلوہ حسنی کی وجہ سے آج دین اسلام ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہوا. ورنہ یاد رکھیے کہ امام حسن آخری ہستی تھی. اگر امام حسن بھی 10 سال جنگ کرتے ہوئے گزار دیتے تھے, اور یہی مقصد کا امیر معاویہ تھا کہ ان کو جنگوں میں الجھایا جائے تاکہ جو ہمارا مقصد ہے کہ اہل بیت کی عظمت ذہنوں سے نکلے وہ اس 10 سال میں, 10 سال یہ تھے اور 20 سال پہلے کے ملے 40 سال پورے مل جاتے, ایک پوری جنریشن پیدا ہو کر ختم ہو جاتی, اور اب جو نئی نسل آتی وہ بالکل بیگانہ ہوتی, بالکل لا تعلق ہوتی, بالکل جاہل ہوتی عظمت امام سے. تو امام نے اسی لیے 10 سال گھر میں بیٹھ کر بے عزتی گوارا کر لی تاکہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے کہ عظمت اہل بیت ذہنوں میں رہے اور صحیح دین اور صحیح مذہب ہم تک پہنچ جائے. یہ امام حسن کی سلوں کا ایک پہلو اور ایک مقصد ہے. ابھی تو جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی آپ کے سامنے بہت سارے ایسے حقائق آتے جائیں گے کہ حیرت بڑھتی جاتی ہے کہ اس سے پہلے ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہ گئی تھی. اور آج کی اس گفتگو سے ہم کو اندازہ ہوا سلوہ امام کے بارے میں 5 چیزیں آپ تک پہنچانا تھی, اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ آج 2 چیزیں پہنچ جائیں گی اور باقی 3 چیزیں آئندہ تقریر میں. لیکن وقت کے اتنے گزر جانے کے باوجود کہ آج پھر مسائل اتفاق کے وقت میں 6 منٹ کی کمی واقع ہو گئی ہے, ہم اپنی صرف ایک بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہمیں براہ راست اپنی تقریر تاریخ کے موضوع سے شروع کرنا پڑے گی, تبھی وہ بات مکمل طور پر ذہنوں میں پہنچ سکے گی. تو اب جب ہم نے امام حسن کے سلوہ نامے کو لیا تو انشاءاللہ وہ تھوڑا سا اخلاقی پہلو تو 2-4-5 منٹ کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ان حضرات کی بھی خواہش کو پورا کیا جا سکے جو صرف اسی چیز کو سننے کی خاطر 1.5 گھنٹے تک بیٹھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں. لیکن بہت ہی مختصر سے وقت اس کو ہم دیں گے صرف اسی مجبوری کی وجہ سے کہ اب کم از کم سلوہ امام کے اوپر تو ہماری گفتگو مکمل ہو جائے, اور اگر سے ہم اپنا ایک وعدہ پورا نہ کر سکے کہ آج حضرت ابو بکر کی خلافت کے واقعات کو آگے بڑھایا جائے, لیکن آپ نے بھی وقت کو دیکھا اور موضوع کے تسلسل کو دیکھا, اس لیے امید ہے کہ آپ اس مجبوری کو محسوس کریں گے. تو ان شاء اللہ آئندہ پروگرام کے اندر امام حسن کی زندگی کی کچھ باتیں تو شروع کے 5-7 منٹ میں آئیں گی, پھر بالکل ابتدا سے امام حسن کی سلوہ پر ہماری گفتگو ہوگی, اور آپ حضرات اگر پہلے تشریف لے آئیے یعنی بالکل وقت کے اوپر تو ہمیں بھی اپنی گفتگو کو تسلسل سے آگے بڑھانے میں آسانی رہے گی. ضرور بھیجیں محمد. دو تین فرمائشات آئیں تھیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کم ہوتا ہے مسائل کا, اور ہم ان فرمائشات کی اگر پابندی کریں تو سنت چیزوں کی وجہ سے واجب چیزوں کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا, اس لیے اب ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات, اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا ذہن پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا کہ یہی امر واقع ہے یا کچھ اور, آپ حضرات بہرحال بعد میں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. فرمائش یہ آئی تھی کہ چونکہ نوروز کا دن بہت زیادہ قریب آ چکا ہے, اس لیے کچھ اعمال نوروز, کچھ اہمیت نوروز اور کچھ نوروز کے دن کو گزارنے کا طریقہ بیان کیا جائے، لیکن چونکہ اب وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ 20 منٹ کا مسائل کا وقت رکھا گیا وہ بھی اب نہیں مل سکتا کیونکہ 12 منٹ رہ گئے گفتگو ختم ہونے میں، بلکہ 11 منٹ ہو گئے اب تو. تو اب اتنے مختصر وقت میں اگر ہم نوروز کی گفتگو پر بحث کرنا شروع کریں تو یہ 11 منٹ واجبات کے بھی سنت چیز میں چلے جائیں. یہ آپ کو مسجد میں بھی یقیناً بتائے جائیں گے، کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے. پوری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ نوروز کے دن جتنی خوشیاں ہیں وہ ساری سنت چیزیں واجبات کا مقام نہیں رکھتی. اگر سب سے بڑا عمل آپ کو معلوم کرنا ہے نوروز کے دن کو گزارنے کا تو توضیح المسائل لے کر اطمینان سے بیٹھ جائیے، تمام دن اس کا مطالعہ کرتے رہیے. اس سے بڑھ کر نہ کسی کی نماز میں ثواب ہے نہ کسی اور عبادت میں ثواب. وقت نوروز جہاں تک ہمارا ذہن کام کرتا ہے، جیسے آپ جنتری میں دیکھ سکتے ہیں جمعرات کے دن یعنی 20 مارچ کو، نوروز 21 مارچ کو ہوتی ہے لیکن 20 مارچ کے دن شام کے 4:36 اور 4:38 یہ دو وقت بتائے جا رہے ہیں. تو بارہ 2 منٹ کا فرق ہے، 4:45 کے بیچ میں نوروز کا وقت آ کر گزر سکتا ہے. مزید آپ اس طریقہ جنتری میں دیکھ لیجیے گا، لیکن جہاں تک ہمارا ذہن کام کر رہا ہے یہی وقت ہے جمعرات کو. آج منگل ہے، کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات کو شام 4:36 یا 38 منٹ پر. اب آئیے اس مسئلے کے اوپر کہ جو گزشتہ ہفتے زیر بحث تھا، یعنی خمس اور رد مزاج. وقت بہت محدود ہے اس لیے ہم صرف اسی مسئلے کی ایک اس طرح سے تکرار کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے ذہن میں بات واضح نہیں ہوئی اور زیادہ بات واضح ہو جائے. بہرحال خدا کا شکر ہے اور یقیناً شکر کا مقام بھی ہے کہ گزشتہ ہفتے سے لے کر آج تک 7 دن ہوتے ہیں اور ان 7 دنوں میں 14 یا 15 اسباب تو ایسے ہیں کہ جو صرف ہمارے پاس آ کر خمس کے مسئلے پر پوری مصالحت کرا چکے ہیں، اور جو دوسرے وکلا کے پاس گئے ہوں گے ان کی تعداد خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو یقیناً اس تمام پروگرام میں اگر ان 15 آدمیوں نے جنہوں نے اپنے خمس کے حساب کو صاف کر لیا، انہوں نے اپنا خمس نکال لیا، تو ہر شخص کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس پروگرام کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. تو خمس کے نکالنے کے مسئلے میں سب سے بڑی جو پریشانی ہوتی ہے انسان کے لیے وہ یہی ہوتی ہے کہ حساب اور کتاب کس طرح کیا جائے گزشتہ زندگی سے آج تک کا، اور اگر کر بھی لیا جائے تو اتنی بڑی مقدار کو کیسے نکالا جائے. یہ یاد رکھیے، روایت امام حسن بھی ہے کہ یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امیر بن جاؤ، ان یکون غنیا، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ اور وہ طریقہ امام نے بتایا تھا کہ جتنے بھی اللہ کے واجبات ہیں ان کو انجام دیتے رہو، صرف ثواب ہی نہیں پیدا ہوتا تمہاری غربت کا، زیادہ سے زیادہ دنیاوی دولت میں کچھ کمی آئے گی. لیکن بہرحال آپ ویسے بھی بہت سے حضرات کاروباری ہیں، آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ جب آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں تو 5 سال بھی آپ رکھ لیتے ہیں بعض اوقات کہ پہلے 5 سال مسلسل ہم نقصان اٹھائیں گے، 6ویں سال کے منافع اور اس کے بعد کے منافع کے لیے آپ شروع کے 5 سال کا نقصان بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے واجبات کو انجام دیا، 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 آپ کا خمس نکل گیا، یقیناً ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو، لیکن یہ 20-25 سال کا نقصان ہے. پھر جو نفع آئے گا تو اتنا نفع آئے گا کہ دنیا کے کسی کاروبار میں اتنا نفع نہیں آ سکتا. تو اب آئیے خمس کے مسئلے پر. خمس جس شخص نے اب تک نہیں نکالا ہے اور وہ نکالنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ راستہ تو اور کوئی نہیں. وہ راستہ یہ ہے کہ وہ حاکم شرع، اور حاکم شرع کا مقصد یہ ہے اس مقام پر، جیسے حاکم شرع ہر مجتہد کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر حاکم شرع کا مقصد یہ ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقریر کرتے ہیں ان کے وکیل کے پاس آپ چلے جائیے، اور جانے کے بعد ساری صورتحال ان کے سامنے رکھیے. اس کا نام ہے مصالحت، اور یہ مصالحت کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس کوئی حساب و کتاب نہ ہو کہ اب تک کتنا میرے اوپر خمس واجب ہوتا چلا رہا تھا اور میں نے کتنا نکالا کتنا نہیں نکالا. مصالحت کا آسان ترین طریقہ یہی ہوتا کہ اس وقت جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، کہ مثلاً کتنے مکان، ان کی ویلیو لکھ کر، کون سی ویلیو، جس قیمت پر آپ نے مکان خریدا تھا. اب ایک مکان آپ خریدتے ہیں فرض کیجیے کہ 1,00,000 کا، اور آج اس کی قیمت 2,00,000 ہے، تو اگر آپ نے اب تک خمس نہیں نکالا تو اسی 1,00,000 کے اوپر خمس نکالنا پڑے گا جس قیمت سے آپ نے خریدا. آج کی قیمت جو ویلیو ہو گئی ہے اس سے خمس آپ کو نہیں نکالنا پڑے گا. مکان ہے، دکان ہے، مکان کے اندر جتنی گھر کی چیزیں، آرائش کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، سونے کی چیزیں ہیں، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی ایک اندازن قیمت، پوری فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر میں یہ پلنگ، کرسیاں، میز، چادریں، تکیے، غلاف، یہ دیکھیاں، یہ پتیلیاں، یہ گلاس، یہ کھانے کا سیٹ، یہ شربت کا سیٹ، یہ چائے کا سیٹ، یہ سب مل ملا کر کل 1,000, 2,000, 4,000 روپے کا بنے گا. اسی طرح دکان کا جتنا اسٹاک ہے اگر آپ کے پاس دکان ہے اس کو لکھیے، جتنا کیش پیسہ ہے اس کو لکھیے، جتنا فاؤنڈ کی شکل میں یا سارے سجٹ کی شکل میں یا شیئر کی شکل میں پیسہ ہے اس کو لکھیے، جتنا بینک کے اندر آپ کا پیسہ جمع ہے اس کو لکھیے، جتنا آپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس قرضے کے ملنے کی امید ہے یا نہیں اس کو آپ لکھیے. اس کے بعد آئیے آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی وغیرہ ہے، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، سائیکل ہے، اس کو آپ لکھیے اس طرح. اور اس کے علاوہ زیورات وغیرہ کپڑے وغیرہ جتنے ان سب کی قیمت لکھے چار پانچ کالم بن جائیں گے, اس کو لے کر آکم الشرعہ کے وکیل کے پاس جائیں. اب ان سب پر تو حکم نہیں نکلے گا, وہ ان سب کو جوڑے گا, جوڑنے کے بعد بس یہ پانچ لاکھ بنے, چھ لاکھ بنے, سات لاکھ بنے. اب آپ کو کچھ پتا نہیں کہ یہ پیسے کس قسم کے پیسے ہیں, ایک سال کے بچے ہوئے پیسے تھے, ایک سال کے بچے ہوئے پیسے نہیں. اس مسئلے کی تفصیل میں مت جائیے, بس آپ یہ فہرست لکھ کر اور قیمت کا ٹوٹل کر کے حاکم الشرعہ کے وکیل کے پاس پہنچ جائیں. وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہیں, دو لاکھ سونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ پورا یقین نہیں ہے کہ یہ دس لاکھ روپے ایک سال سے جمع شدہ تھے یا سال سے پہلے پہلے آپ نے خرچ کر دیے تھے, اس لیے وہ دو لاکھ بنتا ہے خم صاحب سے پچاس ہزار لے لے گا, ساٹھ ہزار لے لے گا, ایک لاکھ لے لے گا اور معاملہ ختم کر دے گا. لے لے گا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر آپ کی طرف کرے گا, بلکہ آپ کے قسطیں ایسی باندھے گا کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو انجام دے سکتے ہیں. البتہ وہ حضرات کے جنہوں نے ایک کیپٹل سے کاروبار شروع کیا, یہ بہت زیادہ عام مسئلہ ہے. ایک ان کے پاس سرمایہ تھا, کیپٹل تھا, اس سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اب اتفاق سے وہ کاروبار بہت زیادہ پھیل گیا. تو اگر کیپٹل کے اوپر ان کو پتا ہے کہ خمس نہیں نکلا, تو اب اس سے جتنا بھی ان کا کاروبار پھیلا اس سب کے اوپر ان کو خمس دینا ہے, مطالعہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں. اس اعتبار سے کہ یہ جو کیپٹل جس کا خمس نہ دیا جائے, جس سے جب کاروبار کیا جائے تو خالی اس میں آپ کا پیسہ نہیں, بلکہ دو ہزار سے یا فرض کیجیے کہ ایک لاکھ سے آپ نے کاروبار شروع کیا. اب اس ایک لاکھ میں بیس ہزار جو تھا وہ امام اور سادات کا حق تھا, اسی ہزارات کا حق تھا. ایک لاکھ سے آپ نے کاروبار شروع کیا, تو اگر آپ ایک لاکھ سے کاروبار شروع کرتے, اسی ہزار آپ کا ہوتا, بیس ہزار آپ کے پارٹنر کا ہوتا, تو اب اس کاروبار سے جتنا بھی ترقی ہوتی, جتنا بھی پیسہ ملتا, سب میں آپ اسی ریشو سے, اسی تناسب سے پیسے کو ڈیوائڈ کر دیں کہ چار حصے آپ کے, ایک حصہ ساتھی کا. تو اب اگر آپ ایک لاکھ کا خمس نکالے بغیر کاروبار شروع کر رہے اور اس وقت اس کیپٹل پر خمس نہیں نکلا گا, آپ کو یقین ہے, تو اس صورت کے اندر سے جتنا بھی نفع ہوگا, جتنا بھی فائدہ ہوگا, اس سے مطالعہ پتہ نہیں ہو سکتی, بلکہ سمجھا جائے گا کہ اس کیپٹل میں چار حصے آپ کے تھے, ایک حصہ مستحق کا اور سید کا تھا. تو اب جتنا بھی بڑا کاروبار چار حصے آپ کے ہیں اور ایک حصہ اس مستحق یا سید کا کہلائے گا. یہ ان کا مسئلہ جنہیں یقین ہے کہ کیپٹل کے اوپر خمس نہیں نکالا گیا تھا, اور جنہیں شک ہے کہ پتہ نہیں کیپٹل کا خمس نکالا گیا تھا یا نہیں نکالا گیا تھا اور پھر ان کا کاروبار بڑھ گیا, ان کے ساتھ آگے شرح مطالعہ کر لیتا ہے اور تقریباً آدھا یا آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے, تاکہ خمس قسطوں کے اندر وصول کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا کیپٹل خمس جس نے اب تک میں نکالا اس کا مسئلہ. میراث کے مسئلے پر آئیے, اور یہ مسئلہ انتہائی اہم ترین مسئلہ اور انتہائی اس کے اندر شدت کے ساتھ شریعت کا حکم ہے کہ اس مسئلے کا بڑا خیال رکھا جائے. اور کیونکہ ہماری قوم کے اندر ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ میراث کا نام سن کر اس طرح سے بھڑک اٹھتے ہیں جیسے ان کے خاندان کو تقسیم کرایا جا رہا, اور اگر کسی بات سے کہا جائے کہ تم اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو میراث بتا کر جاؤ کہ کتنی میراث ہے, اس میں ہر ایک کا حصہ کتنا کتنا بنے گا, تو مرنے کے بعد جو آج کل لوگ ایک دوسرے پر ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی نوبت نہ آنے پائے گی. یہ سارا قصور اس مرنے والے کا ہوتا ہے کہ جو یہاں کے اوپر اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, دوسرے کے اوپر ڈنڈے بازی کر رہے ہیں, تو اس بیچارے پر قبر کے اندر ڈنڈے بازی ہو رہی ہوگی, اور قبر کے ڈنڈے تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے موٹے موٹے ہونا چاہیے. تو اب صرف اس لیے کہ معمولی سے غلط, اتنا آپ کا جاتا کیا ہے, پانچ منٹ لگتے ہیں اگر آپ بیٹھ کر اپنی زندگی میں, اب بیٹوں کو کیا پتا کہ آپ نے کتنا جمع کیا, کس طریقے سے جمع کیا, حلال سے جمع کیا, حرام سے جمع کیا. آپ زندگی میں وصیت نامہ تیار کر لیجیے, بیٹے کو نہیں دے سکتے تو کسی اور آپ ایسے قابل اعتبار آدمی کو وصیت نامہ دے جائیں اور اس میں لکھ جائے کہ میرا اتنا یہ جو کچھ جمع شدہ ہے ساری اس کی تفصیل لکھ جائے, اور اس پر میں نے خود نکالا ہے یا نہیں نکالا یہ بھی آپ لکھ جائیں, تاکہ بعد میں بیٹوں کے لیے آسانی رہے. تو اب مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے نے اپنے مال میں سے خمس نہیں نکالا اور وہ مر گیا, تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بیوی ہو یا بھائی اور بہن ہو, ان کے لیے اس کے مال میں سے ایک پیسہ خرچ کرنا حرام, بلکہ اس کے مال میں سے سب سے پہلے خمس نکالا جائے گا. اگر خمس نکل گیا تو ٹھیک ہے, اس کے بعد تقسیم کر سکتے ہیں, اور اگر یہ پتا نہیں کہ مرنے والے پر کتنا خمس تھا, تو مرنے کے فوراً بعد, فوراً تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا, اور آپ حضرات بہرحال اہل ثقیفہ میں سے نہیں ہیں کہ جنازے کو چھوڑ کر جائیں, لیکن وہ جنازہ رکھا ہوگا, اس کو دفن کر کے آئیے اطمینان سے, اور رونے دھونے کو ملتوی کر دیجیے, اگلے دن تک قضا کی نیت سے رو لیجیے گا. ابھی تو آپ فوری طور پر کام یہ کریں کہ بس پکڑے, رکشا پکڑے, ٹیکسی پکڑے, اور وہ جو کچھ بھی آپ کے پاس باپ کی دولت کی تفصیل ہے اسے لے کر فوراً حاکم الشرعہ کے پاس پہنچ جائیں, اور باپ کی تمام زندگی کی مطالعہ کرا لیں اس سے پہلے پہلے کہ رات آ جائے اور آپ کا باپ جو ہے کسی سانپ یا بچھو کا کھاجا بن جائے, پہلے آپ یہ کام کرا لیجیے. تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے, پھر ادا نہ کرے, اس کے بعد پہنچ جائیے کہ میرے باپ نے یہ چھوڑا ہے, مجھے پتا تھا کہ میرا باپ خمس کو نہیں مانتا تھا, یہی کہتا تھا کہ مولویوں کے کمانے کے دھندے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ دھندا شروع کر دیا, تو اب اسی قسم کی بات جیسے عام طور پر والدین آج کل یہی کہا کرتے ہیں, تو اب آپ فوراً جائیے عاصم الشرع کے وکیل کے پاس اور یہ جا کر اس کے سامنے پرچہ رکھ دیجیے اور چلیے کہ آپ مصالحت کر لیں میرے باپ کی تمام زندگی کے خوف پر. اگر مصالحت ہو گئی, اگر چاہے آپ ایک سال بات کریں چاہے دو سال بات کریں, مصالحت ہو گئی عاصم الشرع نے کہا ٹھیک ہے میں نے خوف کا حساب صاف کر دیا تو اب باپ عذاب سے بچ جائے گا. تو باپ کا سب سے پہلا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے فاتح کی کھچڑی کے لیے بھاگے بھاگے پھریں, اس بیچارے کی قبر میں کھچڑی بن رہی ہوگی, اس سے پہلے باپ جائیے اور جا کر اپنے خون کا حساب صاف کر لیں. اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے بڑے اطمینان سے کریں, یہی محبت پدر ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کو احمد کے واقعات ملیں گے, انہوں نے بتایا کہ باپ کی محبت کا صحیح تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام آپ کریں کہ جس سے باپ اس وقت عذاب الہی سے بچ جائے. یہ ہے مرنے والے کی میراث سے خون کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ. یہ کتنی یعنی باپ کا حق ہے یہ کہ حقوق والدین میں یہی نہیں ہے کہ آپ ہر بات پر یسر یسر کرتے پھریں, بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے ہم آپ کے اوپر واجب ہوتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنا. اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنی جیب سے نکال کے ادا کریں تو آپ تھوڑی مین میخ نکالیں وہ چل جائے گا, لیکن باپ ہی بیچارہ چھوڑ کر مرا ہے, اسی کا مال ہے, اسی کا آپ ادا معاف کرائیے, اس میں کسی کو اعتراض کی گنجائش کا ہونا چاہیے. یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا ہمارا, ایک گھنٹہ اور تیس منٹ کا وقت ہے, چند سیکنڈ جو رہ جائیں اس کے اندر بس ہم یہ بتاتے چلیں کہ میراث کا مرنے کے بعد کا مسئلہ انتہائی اہم ترین مسئلہ, اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اب اگر شعور آ گیا ہے تو بس یہ سامنے میں اس چیز کو مینشن کر جائیں, اس چیز کو ظاہر کر جائیں تاکہ اس کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے ذمہ داری کو پورا کریں. اور اگر باپ نہیں کرتا تو بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے. گھر والوں سے لڑیں, گھر والوں سے جھگڑیں, اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے آپ گھر والوں سے لڑ جھگڑ سکتے ہیں, اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے گھر والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یقیناً یہ ہماری اپنی کمزوری ہے اگر ہم اس بات کے اوپر مقابلہ نہ کریں. تو اب اس چیز کی ہم مزید تشریح آئندہ تقریر میں کریں گے, اس لیے کہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے جو آج کا ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد آپ کو پیسہ ملا, آپ نے لگا دیا کاروبار میں, اب وہ آج 50,000 کا کاروبار ہو گیا, باپ نے خمس نہیں نکالا, سارا خمس آپ کے اوپر پورے کاروبار کا آ گیا. اس سے پہلے اگر آپ اسی وقت نکال لیتے آپ کا 2,000-4,000 کا حصہ بنتا, خمس نکل جاتا, آج آپ بالکل خمس سے معاف رہتے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے, اور خمس کا مسئلہ ہے. اگر آپ کو اسی قسم کی مزید گفتگو بلکہ اس سے دلچسپ گفتگو سننا جس میں یہ مسائل اور دوسرے مسائل آئیں گے, تو کل محفل معصومین میں ٹھیک 8:30 بجے آپ ضرور تشریف لائیے. شیخ علی مدد صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں, اور ہر اس قسم کی چیز, ہر وہ واجب یا ہر وہ ذمہ داری جو ایک مومن کو ادا کرنا چاہیے, وہ اس مجلس میں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں مجلس کسے کہتے ہیں اور گفتگو کیا ہوتی ہے. یہاں تو بیٹھ کر آپ کا وقت برباد ہوتا ہے, لیکن وہاں جا کر جب آپ اٹھیں گے تو اس اطمینان سے اٹھیں گے کہ جتنا ہم نے وقت دیا اس سے 1,000 گنا زیادہ ہم کو مواد اور میٹر مل گیا. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی. ان شاء اللہ آئندہ منگل کے دن اسی مقام سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا.